بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم.
اے لوگو، الناس کے متعلق یہ بات پہلے ہو چکی ہے، بلکہ کل میں پڑھ رہا تھا اس کا اختلاف بھی، کہ یہ مادہ اس کا عام گرامر والے گنتے ہیں ناس ینوسو سے، اس کے معنی غالباً نمودار ہونا یا کسی شکل میں ظاہر ہونے کا معنی ہوتا ہے، اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ ناواسن کو ناسن بنایا گیا ہے. ناواسن ہو تو واؤن الف میں تو بدلنا ہی تھا. اور یہ کہ جو انسان یا انس ہے وہ الگ مادہ ہے، اس کا مادہ ہی الف نون سین ہے، یعنی یہ دونوں ایک مادے سے نہیں ہے. انسیون، پھر اناسن، اور اس طرح سے اناسی، پھر اس کی جمع، یوں بھی گویا کہ اس کا آتا ہے. اب بعض گرامر والے تو کہتے ہیں کہ الاناس جب بنا جمع، اس پہ الف لام لگایا تو اسی کو اناس کہہ دیتے ہیں، جیسے وہ پھر ایسے اس طرح کے استدلال لیتے ہیں کہ اللہ سے اللہ بنا، الاناس سے اناس بنا. لیکن جو لوگ اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ مشتق نہیں ہے، ایسے ہی ہے، موضوع ہے، اس کا الہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس سے بنا ہو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الاناس اور اناس کو بھی یوں سمجھنا غلط ہے، بلکہ دو مادے ہی الگ ہیں. بہرحال اناس ان جمع ہو تو الناس کم ہی استعمال ہوتا ہے، جمع میں اگر اس پہ الف لام لگانا ہو تو پھر عموماً الناس. اب چاہے تو یوں کہہ لے کہ الناس الناس بنا، یا یہ کہ عموماً الف لام لگا کے جمع بنانا ہو تو اناس پہ کم لگاتے ہیں، اگرچہ شعروں میں ہے کہیں کہیں، لیکن الناس لگاتے ہیں. اور واحد کرنا ہو یعنی نکرا کرنا ہو تو پھر الناس سے ناسن نہیں بناتے، پھر اناسن استعمال ہوتا ہے، چاہے ان کے مادے الگ سمجھیں یا استعمال سمجھیں. الف لام کے بغیر اناسن، الف لام کے ساتھ اناسن. اے لوگو، اتقو ربکم، ڈرو اپنے پروردگار کی نافرمانی سے، بچو، بلکہ معنی ہے بنیادی تو، ان زلزلہ تساعت، بے شک اس گھڑی کا زلزلہ شیون عظیم، بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے. زلزلہ مصدر ہے، زلزلہ یو زلزلو، جو باب رباعی ہے مجرد، اس کے معنی ہلا دینا ہوتا ہے، ہل جانا نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے زلزلہ تساعت گویا کہ قیامت کا ہل جانا نہیں، بلکہ قیامت کا ہلا دینا، یعنی لوگوں کو، یہ معنی زیادہ بہتر ہے. اور ہے بھی یہی، کیونکہ زلزلہ لازم تو نہیں ہے، لازم تو تزلزلہ ہوتا ہے، تزلزل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہل جانا، اور زلزلہ ہلا ڈالنا، رباعی ہے بہرحال. تو قیامت کا ہلا ڈالنا یعنی لوگوں کو یا چیزوں کو، ایک بہت بڑی چیز ہوگا. اس طرح سے زلزلہ فائل کے طور پر گویا گیا. یوم ترونہا، جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے، ہا کی ضمیر زلزلہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ساعت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہی مؤنث ہیں. تم اس زلزلہ کو دیکھو گے یا زلزلہ الساعت کو دیکھو گے. تذہل کل مرضعت، یہ یوم اذکر کا ظرف ہو سکتا ہے، دیکھو، یاد کرو اس دن کو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی شیء عظیم سے متعلق ہو کہ وہ بڑی عظیم چیز ہے، جس دن کے یوں ہوگا تم اس کو دیکھو گے تو دیکھو گے کہ تذہل، یعنی اس حالت میں دیکھو گے. یہ سارا جملہ ایک طرح کا حال آ رہا ہے، ہا کی جو ضمیر ہے اس کا حال، کہ وہ حالت یہ ہوگی کہ تذہل کل مرضعت، بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی. زہلا یا زہلو، زہول نسیان کو بھی کہتے ہیں، عام اردو میں بھی بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ، اس کے تو زہول کی یہ کیفیت ہے، یعنی اتنا بھول جاتا ہے کہ. تو تذہل و مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا فاعل کل مرضعت ہے، تے جو ہے وہ تانیث والے صیغے کی ہے. بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی، کل مرضعت، ہر دودھ پلانے والی. مرضعہ مؤنث خواہ مخواہ کر دیا ہے کچھ مناسبت سے، ورنہ ان لفظوں کے لیے مؤنث بنانے کی ضرورت عربی میں نہیں ہوتی، جو صرف عورت کی خصوصیات ہوتی ہے. مرضعن اگر مذکر ہونا اس کا، ارضع یرضع، میں نے دودھ پلانا بچے کو، مرضعن اسم فاعل بنائے تو اس سے بھی مراد عورت ہی ہوگی، اس لیے امرأۃن مرضعن کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر امرأۃن مرضعۃن کہہ دیں تو وہ ذرائع کا ہم آہنگ ہو جاتا ہے، بس اس لیے لگایا. ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی، عما ارضعت، زاہلا کے بعد ان کا صلہ لگایا ہے، غافل ہو جائے گی قطمہ نہ کرے اس کے بارے میں جس کو کہ وہ دودھ پلاتی ہے، تزہلو عما ارضعت، اس سے بے خبر اور غافل ہو جائے گی جس کو ارضعت اس نے دودھ پلایا، ارضع یرضعو کا فعل بھی آ گیا ماضی کا، دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، یعنی اپنے بچے سے. ہاں اب من آنا چاہیے، بس وہ ماں لگا دیا چل جاتا ہے اس طرح سے، ہم من ارضا، شاید اس میں لفظوں میں فرق پڑے یا کچھ. وضع کل ذات حمل حملہا، اور رکھ دے گی، یہ بھی مونث کا صیغہ ہے، وضع یضع، کل ذات حمل ہر حمل والی، یعنی عورت یا جانور، لفظی معنی حمل کا بوجھ ہوتا ہے، ذات و حمل حمل والی عورت کے لیے ذات آتا ہے، کل ذات حمل ہر ذات حمل، یعنی ہر وہ جانور بظاہر تو معلوم ہوتا ہے یا عورت بھی ہو جس کے پیٹ میں بچہ ہے، تضع حملہا اپنے حمل کو رکھ دے گی، بوجھ کو رکھ دے گی لفظی معنی، یعنی وہ اپنے خوف میں اسقاط بھی ہو جاتا ہے، بارشن بھی ہو جاتی ہے، طرح سے اس کیفیت کو قرآن بتاتا ہے کہ وہ جن دے گی نہیں، ویسے وضع حمل میں نے جڑنا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس معنی میں کہ خوف سے گویا کہ وہ بچے کو بھی پھینک دے باہر. وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا، سکارا نشے میں، سکران کی جمع ہے فعلان کے وزن پہ، اس میں نشے والا، اور جمع آتی ہے سکارا، یہ پہلے بھی آیا تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَا، پانچویں پارے میں، تو پانچویں میں تھا، چھٹے میں تھا، ہاں پانچویں میں تھا، سورۃ النساء میں ہے. تو دیکھے گا لوگوں کو کہ جیسے بس نشے میں ہو، سکارا کی یہ کیفیت ہے، ہیروئن والے کو دیکھے نا کسی نے، جب اب آج کل تو عام نظارہ ہونے لگا،
متوالے نظر آئیں گے.
ہاں جی متوالے، متوالے ترجمہ مست کا تو کر دیا انہوں نے، مست شدہ ہی کیا ترجمہ، متوالے نظر آئیں گے، یعنی گویا کہ حواس کھو چکے ہیں، حواس باختہ. وما ہم بے سکارا، اور حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، مست نہیں ہوں گے، ولیکن یہ ماں کے بعد خبر پہ بے آیا ہے، اور سکارا رفع نصب جار ایک جیسی رہتی ہے کیونکہ الف مقصورہ ہے، ولیکن عذاب اللہ ہے شدید، لیکن بات یہ ہوگی کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی وہ عذاب کی کیفیت ہوگی. تو یہ بڑی ایک طرح سے بڑی خوفناک آیت ہے، یعنی عورت کا یا کسی جانور کا اپنے پیٹ کا بچہ بھی پھینک دینا، یہ تو کسی انتہائی صدمے میں ہو سکتا ہے، یعنی اور بچے کو بھول جانا جس کو دودھ پلاتی ہے، یہ بھی عام حالات میں تو نہیں ہو سکتا، کیٹاسٹرافک چیز ہو تبھی یہ ہو سکتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے من، وہ بھی ہے جو کہ، واحد کے صیغے میں آیا ہے، لوگوں میں سے من، وہ بھی ہے جو کہ، اس من کو ہم ایک طرح کا مبتدا من الناس کا آگے مانتے ہیں، یُجَادِلُ پوری ویسے تو عبارت بنے گی اس کا مبتدا کے طور پر، جو کہ جھگڑا کرتا ہے، جادل یجادلو کے لفظی میں نے بحث کرنا، جھگڑا کرنا لفظی، یعنی بحث مباحثہ، فی اللہ ہے اللہ کے بارے میں، فی میں نے یہاں میں کی بجائے اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، بغیر علم، بغیر کسی قسم کے علم کے، اور یعنی یا انکار کرتا ہے یا باتیں بناتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جہالت کی بنا پر مختلف باتیں کرتے ہیں، اور پھر لوگوں سے الجھتے ہیں بحث کرتے ہوئے. وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتا ہے، اس واو کو اگر حالیہ مانے تو بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ پیروی تو کرتا ہے کل شیطان مرید کی، اور چاہے تو واو کو عطف مانے، بحثیں کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، اور بحثیں کرتا ہے حالانکہ وہ اتباع کرتا ہے ہر شیطان مرید کا. مرید میم رید دال مادہ سے فعیل ہے، اور میم رے دال مادہ کے اصل معنی سرکش ہونا، باغی ہونے کا ہوتا ہے، اسی سے تمرد اردو میں استعمال ہوتا ہے سرکشی کے معنوں میں، اور ویسے ماہر ہونے کا معنی بھی اس کا آتا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس کی ان کو بڑی پریکٹس ہو گئی ہے، ماہر ہو گئے ہیں، تو شاید وہ مرادہ اعلیٰ کے ساتھ وہ معنی ہوتے ہوں، تو مرید یہاں سرکش کے معنی میں ہے، میم رے دال مادہ، اس کے اور بھی کئی لفظ ہیں اردو میں استعمال بھی ان میں سے بعض ہوتے ہیں. جو مرید کا لفظ ہے وہ ارادہ یرید سے اسم فاعل ہوتا ہے، مرید ارادہ کرنے والا. مرادہ یم ردو ہی ہوگا، نصرہ یم سورو سے آتا ہے غالباً، ویسے قرآن میں اس کا ثلاثی استعمال نہیں ہوا فعل ماضی مضارع، ماضی تو ہوا ہے مردو علی النفاق، مضارع نہیں ذہن میں آ رہا. تو مرید میں نے یہاں سرکش اور متمرد بلکہ شاہ صاحب نے کیا، کیونکہ متمرد اردو میں استعمال ہوتا ہے سباب تفاعل کا اسم فاعل، بڑا ہی سرکش. شیطان بھی یہاں خبیث اور بدروح کے معنوں میں، وہ شیطان جسے ایک پرسن کے طور پر ہم بتاتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر شیطان، ہر سرکش اور برا آدمی، اس طرح سے شریر خبیث. کس میں؟ وہ تو نہیں، امردہ ہوتا ہو استعمال، امرد افل التفضیل استعمال ہوتا ہے اس بچے کے لیے جس کی ابھی داڑھی مونچھیں نہ آئی ہیں، اور اس کی جمع مردن ہوتی ہے پھر، جیسے کہ فالا افالو کی ہے. عورت پر تو استعمال نہیں ہوتا کہ اس کی داڑھی مونچھوں کا تو سوال نہیں ہوتا، تو لڑکا جس کی ابھی داڑھی مونچھیں نہ ہو اس عمر میں ہو اسے کہتے ہیں امرد، امرد، اور اس کی جمع مردن ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے خالی ہونا اس سینس میں لے لیا. کون سا امرد؟ یہ تو سلاسی سے ہوگا، فعیل تو سلاسی سے ہی آتا ہے نا، فعیل تو سلاسی سے آتا ہے، اور یہ مرید نہیں ہے، مرید تو اراد یرید سے، اس کا اس مادے سے نہیں تعلق، یہ میم رے دال مادے سے ہے. سرکش شیطان برے آدمی اور سرکش کی وہ پیروی کرتا ہے، اور ہوتا یہی عجیب بات ہے کہ نیکوں پہ لوگ چوٹے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور سرکشوں کے متی ہو کے چلتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے جس کو قرآن کریم مختلف جگہ بیان کرتا ہے. کتب علیہ، یہ مرید دن جو نقرہ آیا ہے نا، شیطان مرید، ہر شیطان سرکش، ہر خبیث سرکش، اس کی پھر صفت ہے آگے، وہ نقرہ موصوفہ ہے. کتب علیہ، جس پر یہ واجب کر دیا گیا ہے، لفظی ترجمہ تو یوں ہوگا جیسے تھا کتب علیکم الصیام، کتب علیہ اس پر یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ انہ، یہ بات کہ انا آیا کتب کی وجہ سے، انہ یہاں ضمیر شان بھی ہو سکتی ہے، یہ کہ، کیونکہ ہو کی ضمیر کا یہاں کوئی مرجع نہیں، آگے فکرہ الگ ہے. من تولاہ، ہو جو کوئی بھی اس کے دوستی کرے گا، تولا ویسے ماضی کا صیغہ ہے یہاں، اور یہ اس طرح سے الف سے لکھا ہے، ان میں بھی یہ سے لکھا ہے یا الف سے لکھا ہے؟ تولا ہو الف سے ہی ہوگا شاید، اب دیکھیے یہ، حالانکہ تولا یائی ہے اور اس کو لکھنا چاہیے تھا یہ سے ددانا ڈال کے، لیکن بہرحال قرآن مجید کا ایک طریقہ یہ ہے یہاں لکھنے کا، حالانکہ عام عربی میں بھی شاید یوں نہ لکھے، وہ یہ لکھیں گے. تو جو اس سے دوستی کرے گا، تولا یا تولا دوستی کرنا، فإنہ، یہ انہ جو ہے یہ من کے لیے ہے، تو فإنہ یدلہ، فإنہ ہاں یہ اسی شیطان کے لیے ہے، تو وہ جو ہے شیطان وہ یقیناً یدلہ اس کو گمراہ کرے گا، یعنی تولی متولی کو، اور ویہدی ہے اور اس کو راستہ دکھائے گا، الی عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کے عذاب کا، یہدی الا ہدا الا، لے جانا، راستہ دکھانا، کسی جگہ تک لے جانا، وہ تو لے جائے گا اس کو بھڑکتی آگ کے عذاب میں. تو کتب علیہ جس پر لکھ دیا گیا، یعنی جس کے لیے یہ مقدر کر دیا گیا کہ معنی میں یہاں آیا ہے، یا خدائی تحریر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ جو اب من تولاہ کو اگر لے، تو گنجائش یہ بھی تھی کہ شیطان جس سے دوستی کرے گا، یعنی یوں لے، لیکن من الگ بنتا ہے، جو اس سے دوستی کرے گا، اس طرح سے معنی زیادہ بنتا ہے، اگرچہ ناوی لحاظ سے دونوں گنجائشیں نکلتی ہیں کہ وہ جس سے دوستی کرے گا اس کو گمراہ کرے گا، اس کو دوزخ میں لے جائے گا، اور دوسرا معنی کہ اس پر یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ حقیقت ہے. پہلا انہو ضمیر شان ہوگی، یہ بات حقیقت ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا، اس طرح سے ضمیروں کے فرق کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. تو پھر وہ دوسری جو ہے یدلہ، وہ اس سے ہے، اچھا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا، یعنی شیطان کی دوستی اور بروں کی اور سرکشوں کی، وہ اس کے نتائج یہ ہے. یا ایوہ الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من الباس،
अगर तुम दोबारा जी उठने के बारे में किसी शक में हो, रहे बिन किसी शुबा में हो, नकरा है मिनल बास उठने के बारे में यानी दोबारा जिंदा होने के बारे में, फइन्ना खलकनाकुम, तो बेशक हकीकत यह है यानी इस पे गौर करो कि हमने तुमको पैदा किया मिन तुराबिन, खाक से। तुराब खाक को कहते हैं, तीन वैसे गारे मिट्टी वाली जो मिट्टी हो उसे तुराब, खुश्क मिट्टी के लिए आता है लफ्ज़। हमने तुमको तुराब में से यानी मिट्टी से या खाक से पैदा किया, सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर तुमको नुतफा से पैदा किया। ये मुख्तलिफ स्टेजेस कुरान करीम में इस तरह से बयान हुई हैं। अब तुराब से नुतफे तक पहुंचने में खुदा जाने कितने मराहल हैं कि वो कहां से वो ऑर्गेनिज्म बनना, लिविंग सेल शुरू होता है, तुराब में तो नहीं होता, तो पहले तो बेजान होता है, फिर वो एक लिविंग सेल की शक्ल में आता है, फिर आगे चलता है, तो फिर नुतफे की तो एक मरहला है। तुराब और नुतफे के दरमियान खुदा जाने कितना एक तवील अमल है।
जितनी मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं, ये तुराब, तीन, शबे मसनून और ये सारे, ये इनके दरमियान दस्ती किस वक्त क्या हो सकती है? गोया यानी हमें मसनून तो तुराब नहीं है,
हो सकता है कि वही तो हम कह रहे हैं कि नुतफा और तुराब के दरमियान कई मराहल है, उसमें मिट्टी का गीला होना, सड़ना, गलना और तो जो हो, लेकिन जो इस वक्त साइंस वाले कहते हैं कि वो पहले मिट्टी थी, फिर उस पर बारिशें बरसी और फिर वो गल सड़ के केमिकल चेंजेस हुई, फिर कहीं उसमें आसार जिंदगी के होते हैं, तो इस लिहाज से कोई बईद बात नहीं है कि तुराब एक बिल्कुल इब्तदाई मरहला हो, तीन बाद का मरहला हो, हम मसनून बाद का मरहला हो और फिर उससे पैदा हुआ हो। बहरहाल ये तो इसीलिए तो वो जो इर्तका के कायल हैं वो भी इनसे अपना मतलब निकाल लेते हैं ना कि यही मराहल वहां भी है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने ये किस तरह किया, अचानक किया या कुछ है, मिट्टी से उसकी इब्तदा, और मिट्टी से इब्तदा का मायना तो ये भी हो सकता है कि हम जो कुछ खाते पीते हैं और जिससे नुतफा बनता है वो पीछे ट्रेस करें तो मिट्टी में उसकी ओरिजिन है। जरूरी नहीं कि मिट्टी ही आगे बनी हुई हो, लेकिन हर हमारी तमाम खुराकें और इंसान जिसके जिंदा है या कुछ, उसकी ओरिजिन तो मिट्टी ही है। पीछे जाए तो तुराब बनाए, तीन बनाए, हम मसनून बनाए, जो कुछ बनाए वो मिट्टी के मुख्तलिफ शक्लें हैं। फिर नुतफा से, नुतफा का तर्जमा तो करने की जरूरत नहीं है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। सुम्मा मिन अलाकातिन, फिर एक अलाका से, ऐन लाम काफ अलाका, वैसे तो जोंक को कहते हैं, लीचीज जो होती है ना, इसको भी अरबी में बहरहाल अलाका कहते हैं, चिमट जाने वाली चीज, जोंक लीचीज जो है इनको अलाका ही कहते हैं, बल्कि एक जोंक हो तो उसे अलाकातुन नहीं कहेंगे। तो अब उस जोंक से तो नहीं, लेकिन ये कि कोई कैफियत ऐसी होती है चिमट जाने वाली, इसको फिर ये, अब कुरान करीम की ये बात कोई अनाटमी नहीं थी, कोई चीज नहीं थी कि मां के या मादा के जो रहम वोंब है उसके अंदरूनी तय के साथ जब कंसेप्शन होता है, तो कहते हैं किताबों में, पीर वारिस गुलाम वारिस मरहूम थे, उन्होंने एक तफसीर इस तरह लिखनी शुरू की थी और भी लोग लिखते हैं इस तरह से कि बहरहाल उस इल्म को लें अगर, एम्ब्रायोलॉजी जिसे कहते हैं, तो वो इब्तदा में बस दीवार जो है ना वोम्ब की, वाल ऑफ द वोम्ब, उसके साथ एक चिमट जाती है चीज, फिर वहीं से बढ़नी शुरू होती है, जैसे बिल्कुल जोंक जो कि अगर आपने लगवाई हो तो उसकी कैफियत यही होती है। तो ये एक मरला है कंसेप्शन के बाद का, इस्तकरार हमल जिसे कहते हैं, उसके बाद का, और ये इनसाइड वोम्ब डिवेलपमेंट जो है उसको ही ये जाहिर करता है। सुम्मम में मुबगतन, अब मुदगत का तर्जमा पारा गोश्त या लोथड़ा किया जाता है, जरा बड़ा हो जाए तो क्लॉट ऑफ ब्लड मुदगा के लिए तो कह सकते हैं,
तो जमा हुआ लहू दिया ना, जमा हुआ लहू।
अब देखिए मीम दाद गैन का मादा तो चबाना होता है असल में, मादा गा यम लागो का मैना है टू च्यू, मुंह में दबाना, एक मैना कम अज कम ये भी है। फिर मुर्गा के मैंने ऐसा टुकड़ा, इतना गोश्त का, गोश्त के टुकड़े को ही कहते हैं बुनियादी तौर पर, जिसको मुंह में चबाया जा सके, शायद इससे लिया हो गोश्त का टुकड़ा, पारा है गोश्त। तो फिर क्या किया उन्होंने,
फटकी
बूटी, बूटी वाला तर्जमा वो पारा है गोश्त का ही है ना, बिल्कुल, यानी उससे जरा बड़ी शक्ल उसकी ऐसी होती है। एक मरहला ऐसा भी होता है
کہ تصویریں دیکھی ہیں کتابوں میں کہ اس میں مرغی کا بچہ انڈے میں بن رہا ہو یا انسان کا بچہ ہو یا گائے کا ہو اونٹ کا ہو سور کا ہو یا مچھلی کا ہو جس چیز کا ہو اس کی شیپ ایک سی ہوتی ہے. ابتدائی بالکل ابتدائی مراحل میں وہ بالکل ایک ملتی جلتی شکل ہوتی ہے. چھوٹے بڑے کا فرق ہو جائے تو وہ اور بات ہے, لیکن جس طرح سے انہوں نے پکچرز لی ہے اور دکھایا ہے بالکل عام آدمی کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جس کی ابتدا ہے. تو مضغتن وہ کیفیت بھی ان روم کے اندر ہے, رحم کے اندر ہے. اس کا ترجمہ اس لیے بوٹی کیا گیا ہے کہ اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کی بوٹی کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے باقی جو نقوش ہیں آنکھیں کان وغیرہ یہ کوئی نمایاں نہیں ہوتے, تو اتنا لگتا ہے جیسے گوشت کا ہی کوئی ٹکڑا ہو جس میں کوئی واضح چیز نہیں ہوتی, ہاتھ پاؤں ٹانگ وغیرہ, وہ بعد میں پھر الگ الگ نمودار ہونے شروع ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے شاید یہ لفظ اختیار کیا ہے, مدغتم مخلقتم وغیر مخلقتم. مدغہ جو کہ مخلقہ ہے اور غیر مخلقہ بھی ہے. مخلقہ تخلیق کیا ہوا, غیر مخلقہ جیسے کہ تخلیق نہ کیا گیا ہو, یعنی اس کی کوئی کلیئر شیپ نہیں بھی نظر آتی اور یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شیپ بن رہی ہے, واضح بھی نہیں ہوتا. اور واقعی یہ بہت عجیب ڈسکرپشن ہے کہ وہ کلیئر بھی نہیں, جیسے کوئی ڈرائنگ والا کوئی چیز بنانی شروع کرے نا تو شروع میں نہیں پتا چلے گا یہ کیا بنا رہا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے وہ سارے بناتا جائے گا. پہلے تو مثلا ایک گول دائرہ ہی بنا دے گا چلیے جی, پھر آنکھیں بنا دے گا, پھر ناک بنا دے گا, تصویر بنتی جائے گی. تو یہ مخلقتن وغیر مخلقتن میں اس کی اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے. جب وہ ایک مخلقہ واضح تخلیق ایک نمونہ نقشہ وہ بھی معلوم ہوتا ہے, اور غیر مخلقہ ایک طرح سے اس کی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے. شاہ صاحب نے مخلقہ کا ترجمہ صورت دادا وغیر صورت دادا, یعنی یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیپ اس کی بن گئی ہے اور ویسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مکمل شیپ نہیں بھی ہے, ابتدائی خاکے میں ہوتا ہے. لِلُّ بَيِّنَ لَكُمْ, یہ لام تعلیل کا بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری صورتیں اس لیے ہیں تاکہ ہم تمہارے لیے بات واضح کریں کہ ان سٹیجز کو دیکھو, یہ تو نظر سے پیچھے ہی ہوتی ہے نا, ساری پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں. اور اس کو ویسے یعنی اس زمانے میں عرب میں یہ کوئی اس طرح کا علم تھا یا نہیں تھا, لفظ تو ایسے ہے لیکن بہرحال ایک امی سے یہ باتیں بڑی عجیب ہی لگتی ہیں نا, بعض آدمیوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا نا. تو لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, یہ کیفیت ہم نے ساری اس لیے بیان کی ہے کہ تاکہ تمہارے لیے ہم واضح کر دیں, یعنی کیا چیز کہ اپنی قدرتوں کا بیان کہہ لیجیے یا یہی مراد ہو سکتا ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ, پھر ہم ثابت رکھتے ہیں رحموں میں, اقرّ یقرّ اقرارًا, ثابت کرنا اس کو کسی جگہ پکا کرنا. نقرو ہم پھر پکا کرتے ہیں یا جگہ دیتے ہیں, یہ معنی بھی ہوتا کیونکہ استقرہ جگہ پکڑنا, قرار جگہ کو کہتے ہیں, تو اقرہ یقرو جگہ دینا یا کسی جگہ مستقل رکھنا. نقرو ہم پھر کسی ایک جگہ, بلکہ کسی جگہ کیا وہ تو فی الارحام آ گیا آگے, ہم رحموں میں رکھتے ہیں, قرار دیتے ہیں, جگہ دیتے ہیں مستقل یا پکی جگہ. ما نشاء, او جس چیز کو ہم چاہتے ہیں. یہ ما ظرف کا بھی ہو سکتا تھا جب تک ہم چاہتے ہیں, لیکن وہ آگے لفظ آ گیا اس لیے وہ معنی نہیں لگے گا. ما نشاء, جس چیز کو ہم چاہتے ہیں اس کو پھر رحموں میں ہم قرار بخشتے ہیں, یعنی اس کی وہاں پرورش ہوتی ہے, ہو سکتا ہے اسے پہلے ہی ضائع ہو جائے یا بگڑ جائے. الا اجل مسمن, ایک نام دھری مدت تک. ہر جانور کی بعض مدتیں ہیں پیدائش کی, یعنی انڈے سے نکلنے کی, ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی, مختلف انکیوبیشن پیریڈ ہوتے ہیں, یہ بھی ایک طرح کا انکیوبیشن ہی ہے چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو. تو انسان کا بچہ خاص میعاد کے بعد پیدا ہوتا ہے, دن اور گھنٹے تک لوگوں نے گن ڈالے ہیں, اونٹنی کا ہو یا مچھلی کا ہو جس چیز کا ہو, ہر ایک کی ایک اجل مسمہ ہے دیکھا جائے تو وہ ابتدائی ڈیولپمنٹ کی. تم من اخرے جو کم طفلن, اس اجل مسمن میں اس کا ایک باضابطہ اصول ہونا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی 60 دن کے بعد پیدا ہو جائے, کبھی 100 دن کے بعد پیدا ہو جائے, ہر ایک کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا. یہ قاعدہ کس نے مقرر کیا, اصول کے کہاں سے آ گئے؟ وہ تو ایکسیپشن ہوئی نا, 7ویں 5ویں مہینے میں پیدا ہونا. لیکن جو نارمل ہے, اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر ڈاکٹر لوگ اتنا گھنٹوں تک اور دنوں تک کا حساب نہ کر لیتے. تو وہ نارمل تو انہوں نے ایک طے کر لیا ہے, باقی اب نارمل تو ہر چیز ہو سکتی ہے, اس کو اپنے جنرل رول میں تو نہیں نہ رکھ سکتے. ہاں, ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں لڑکا ہوتے ہوئے. یہاں گرامر کے لحاظ سے قابل غور چیز یہ ہے کہ طفلن کی جگہ اطفالن کیوں نہیں کہا، ہونا تو چاہیے تھا نخرجکم جب جمع ہے تو یہ بھی اطفالن ہونا چاہیے تھا. طفل لڑکا کرے بچہ کرے، طفل کا لفظ چھوٹے بچے کے لیے، چھوٹے مولود کو بھی طفل بھی کہتے ہیں، ویسے سبیجی کا لفظ بھی اس کے لیے آتا ہے. تو تم کو ہم بچہ ہوتے ہوئے، قدق شاہ صاحب نے کیا ترجمہ، قدق، قدق فارسی میں چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، چلتا پھرتا اسے بھی قدق ہی کہتے ہیں، کاف واو دال، کوڈک نہیں قدق شاید لفظ ہے کاف کے پیش سے، قدق. ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمدان میں ہم ٹھہرے جب حج پہ گئے تھے، تو ہمدان شہر ہے ایران کے مغرب میں، وہاں ایک جگہ ٹھہرایا حاجیوں کو، بہت سخت سردی کا موسم تھا وہاں ایران میں، یہ بڑا اچھا بندوبست دیکھا ہے. کم از کم جن مسجدوں کے ساتھ ہم ٹھہرے تھے ان کے ساتھ امام باڑے بھی ہوتے ہیں مسجد کے ساتھ ہی، یعنی مسجد ہے اس کا رخ ادھر ہے نا نماز پڑھنے، وہ ادھر سب اب امام باڑا ہوگا ساتھ ہی ہے، جس میں وہ اپنی مجلسیں کرتے ہیں اور ذکر اذکار ہوتا ہے. اور مسجدوں کے ساتھ غسل اور طہارت کا بہت اچھا بندوبست ہے. ہم نے دیکھا ان سردیوں میں کہ لوگ صبح مسجد میں جاتے ہیں، گرم پانی مل رہا ہے، وہاں نہا کے اپنا نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہمدان تو خیر برف بے حد تھی، ٹونٹیوں میں پانی جم گیا ہوا تھا، کہیں کسی سے نکل رہا تھا ورنہ وہ بھی اس میں پھنسا پڑا تھا. تو اس میں گئے، وہاں ساتھ ہی بنے ہوئے تھے بعض ٹائلٹس وغیرہ، کم جگہ تھی یعنی اتنے بڑے تو اس کا اندرونی سین ہوگا، ساتھ ساتھ غسل خانے تھے، تو حاجی زیادہ تھے جگہ تھوڑی تھی. وہاں پھر لکھا ہوا تھا ایک طرف، دس دس غسل خانے تھے، لکھا ہوا تھا برائے کود کان، یعنی چھوٹے بچوں کے لیے وہ تھے، اصل میں بڑوں کے لیے نہیں تھے، لیکن کئی حاجی صاحبان اس میں جا گھسے. وہ پھر اس کا کوئی ہوگا شاید حساب ہی اور ہوگا، چھوٹے بچے کے حساب سے پھر باہر نکالا. وہ مجھے ہمیں کود کان لگ کیا رہتا ہے، کودک میں نے چھوٹا بچہ. تو طفلن کا پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ سمن نخرجو کل واحد منکم طفلا، تم میں سے ہر ایک کو ایک طفل کر کے نکالتے ہیں، یوں گا کہ وہ اس کی تعویل کر لیتے ہیں. اور اس طرح سے ہے واحد کے جمع میں کے معنوں میں قرآن میں کریم میں لفظ آئے ہیں. مثلا ایک جگہ آیا فجل دو ہم سمانی نے جلد تک، ان کو 80 کوڑے لگا، اور وہاں مراد ہے دونوں کو جو بھی ہو. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر یہ لام عاقبت کا ہوگا، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم پہنچ جاتے ہو اپنی بھرپور قوت کو، یعنی یہ بچے ہونے کے بعد. لے تعلیل کے لیے نہیں ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ، بلکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم پہنچ جاتے ہو. پھر ہوتا یہ لام عامل ہے اسی طرح سے لکھے کی طرح سے، لیکن اس کو لام عاقبت یا لام سرورت کہتے ہیں، اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ یعنی پہنچ جاتے ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کوئی وہ ہوتا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، مجہول کا صیغہ ہے، جو قبضے میں لے لیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، یوں کر لے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اور تم میں سے کوئی وہ ہوتا ہے جو کہ یوردو لوٹا دیا جاتا ہے، إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، عمر کے بدترین حصے کی طرف. ارزل بدترین، ارازلنا آپ نے پڑھا تھا، عمر کا یعنی انتہائی بڑھاپا، وہ پھر ارزل العمر ہے، عمر کا بدترین حصہ. لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے، یہ لام بھی پھر عاقبت کا ہی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نہیں جانتا. من بعد علم شیئن، یعنی لا یعلم شیئن من بعد علم، علم کے بعد یعنی پہلے جوانی میں، چاہے وہ ڈگری بھی لے چکا ہو، بہت کچھ علم ہو، جانتا ہو چیزوں کو، لیکن ایک مرحلہ پھر آتا ہے کہ بچے کی طرح، پھر اسے کچھ نہیں یاد رہتا، سب کچھ بعض دفعہ بھول جاتا ہے. ہم نے ایسے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے، بال تو خیر سمجھدار انسانوں کے بھی دیکھا ہے بڑھاپے میں 100 سال تک جو پہنچتے ہیں، بال تو کالے ہونا عام منظر ہے جبکہ آدمی ابھی چلتا پھرتا ہو. ایک میں نے میری والدہ کے ماموں تھے ان کو دیکھا ہے، ایک خود اپنے والد صاحب کا دیکھا، نصف سے زیادہ بال دوبارہ کالے ہو گئے تھے. لیکن یہ کہ بالکل وہ اتنے بڑھاپے میں جا پہنچے کہ بچے کی طرح، وہ حرم ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. ہم نے ایک بوڑھے کو دیکھا، پاگل نہیں تھا، صرف بڑھاپے کی انتہار عمر کو پہنچنے کی وجہ سے وہ اپنی ٹٹی پیشاب میں ہاتھ مارتا رہتا تھا، جیسے بچے کو کوئی پرواہ نہ ہو اس چیز کی، حالانکہ وہ پاگل نہیں تھا, بات کا جواب بھی دے لیتا تھا سب کچھ. وہ ہے ارزل العمر, تو اصل اس کو عربی میں حرم کہتے ہیں, ہے لاہور والے کے ساتھ حرم. اور حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے کہ ایسا بڑھاپا بھی نہ ہو. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور تو دیکھے گا زمین کو, ہے میم دال خشک شدہ, یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے بالکل خشک ہوئی ہوئی, ہے حوض والے سے حامدہ, حمد یا حمد و خشک ہونا بنجر ہونے کے معنی میں ہے. اردو والوں نے کیا ترجمہ کیا اس کا؟ خشکی, مرجائی ہوئی, تو
دبی پڑی
نہیں, دبی پڑی تو اس کا ترجمہ نہیں, خشکی سے ترجمہ ہوگا, یعنی جس پہ بارش وغیرہ نہ ہو تو پھر بالکل یعنی گرمی وغیرہ سے وہ خشک اور جیسے جلی ہوئی ہوتی ہے یوں ہو جاتی ہے. مراد یہی ہے کہ بطر الارض حامدتن, یعنی جب بارشیں نہیں ہوتی اور پیداوار وغیرہ نہیں ہوتی تو زمین کی کیفیت یہ بھی تم دیکھتے ہو, حامدتن حال ہے ارض کا. بلکہ اسی سے ہمیں یاد ہے کہ بات تو بڑی بے موقع تھی لیکن ہمیں اس حمد کا معنی نہیں آتا تھا, وہ یاد ہے واز میں سنا تھا پہلی دفعہ سن 46 میں, جو جلوس ہم مسلم لیگ کے نکلتے تھے شامل ہوتے تھے اس میں, تو ایک جمعہ کا دن تھا جنگ میں, بہت بڑا جلوس نکلا تھا اور پھر کچہریوں میں ہی سب لوگوں نے جمعہ پڑھا اس دن. ایک عجیب یعنی وہ اتفاق اتحاد, اور ہزاروں لاکھوں آدمی تھے, لاکھوں تو نہیں ہزاروں کو تک کہہ سکتے ہیں, تو اتفاق سے انہوں نے مسلم لیگ والوں نے یہ پہلے کوئی بندوبست نہیں کیا تھا کہ کوئی اچھا عالم بنا لے کہ جمعے کا وقت وہاں ہو جائے گا جلوس کا, اسے تقریر کرا تو صفے بن گئی, سب لوگ کھڑے ہو گئے, لاؤڈ سپیکر تو پہلے ہی جلوس کے ساتھ تھے, تو ایک مولوی صاحب کو کھڑا کیا کہ تقریر کرے جمعہ پڑھا دے. تو انہوں نے خدا کے بندے نے اس موقع پر کوئی وہ مسلمانوں کی شان یا اس کے بارے میں, انہوں نے کہا جی یہ زبر زہر کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ غلطی سے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. یاد ہے گرامر کی بات تو درست تھی لیکن اس اجتماع کے لحاظ سے بڑی بے تک تقریر تھی کہ ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ سلے آلہ کو سلے آلہ پڑھنا غلط ہے کیونکہ سلہ یہ سلو کا معنی ہوتا ہے تلوار کھینچ لینا. اچھا ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ الحمد کہنا چاہیے, الحمد کہیں تو اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے. مجھے یہ اس حمد کا معنی اس دن سے 46 سے یاد ہے. تو زمین کو دیکھے گا خشک پڑی ہے, خشک ہوئی ہوئی حال ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, پھر جب ہم اس پر اتارتے ہیں پانی, اذا یہاں جب کے معنی میں ہے, سجائیہ نہیں ہے, ماء اس پر ہم پانی اتارتے ہیں, اهتزت وربت, وہ حرکت کرتی ہے اور اونچی ہو جاتی ہے, اٹھ کھڑی ہوتی ہے, یوں معنی کر لے, اهتز ہے زے زے مادہ, ہے ہا زا زا کہے یا ہے زے زے, حز یحز ہلانا, حزی الے کے بجز نخلا میں آپ نے پڑھا تھا, ہلا تو درخت کو, اس سے اہتزاز, اہتزاز باب افتعال, اس کے معنی ہے جھومنا, حرکت میں آنا, اہتزاز تو جھوم اٹھتی ہے زمین, ربا یربو اونچا ہونا بلند ہونا, رب وا آپ نے پڑھا ہے, ربا سود بھی اسی سے اسی لیے نکلا ہے زیادہ ہونا بڑھنا کے معنوں میں, تو یہاں اونچا ہونا یا بڑھنا دو معنی ہو سکتے ہیں, دونوں مؤنث کے صیغے ہیں, ربوت ربت ہو گیا ہے اصل واو ہے, تو جھوم اٹھتی ہے اور اوپر ہو جاتی ہے, یہ اس کی میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں دراصل تو وہ جھومتی ہیں, لیکن ایک کیفیت جو زمین کی بیان کی ہے وہ ادیبانہ انداز میں ہے, اور وہ امبتت اور وہ اگاتی ہے, سارے ہیں صیغے ماضی کے, من کل زوج بہیجن, ہر با رونق جوڑے میں سے, یہ من کہیں تو بیان کا ہے وضاحت کا ہے, کیا اگاتی ہے, ہر زوج بہیج میں سے بہت سی چیزیں اگاتی ہے, جو یہ من ایسے ہے بیان کا جیسے انگریزی میں کوئی بات کرتے کرتے ہم کہتے ہیں نا فار انسٹنس, انگریزی میں جو آتا ہے نا, یا نیملی کہہ کے پھر آگے بات بیان کرتے ہیں, تو یہ من بیانیہ ان معنوں میں آتا ہے, امبتت وہ اگاتی ہے, فار انسٹنس من کل زوج بہیج, ہر رونق والا جوڑا اگاتی ہے, شاید وہ بھی یہی ہو اس کسی چیز کا بنا ہوا, وہ بھی مخفف ہوگا کوئی لاطینی میرے خیال میں, زوج بہیج بے ہے جیم بہجت, میں نے رونق ہوتا ہے, قرآن کریم میں ذات بہجت ان کا لفظ بھی آیا ہے, اس سے فعیل کا صیغہ ہے بہیج بنے بڑا شاندار با رونق زوج بہیج ہر رونق والے جوڑے کا اگر لے تو انبتت کا ایک مفعول یہاں محذوف بھی لے سکتے ہیں وانبتت من کل زوج بہیج زوجا ہر با رونق جوڑے کا جوڑا پیدا کرتی ہے یعنی وہ پھر با محنت وہی ہوگا جوڑا پیدا کرتی ہے تو یہ کہ زمین میں جو چیزیں اگتی ہیں سب جوڑا جوڑا ہوتی ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے پھر اس کی رونق اور شان جو ہوتی ہے چاہے وہ گھاس ہی کیوں نہ ہو چاہے پودے ہو تو یہ ڈسکرپشن کے لحاظ سے یہ آیت عربی شعروں کی جیسے ڈسکرپشن ہے نا اس لحاظ سے بڑی یعنی ایک خاص کیفیت ذہن میں آتی ہے اس کے لفظوں سے اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج لفظ بھی شاندار ہیں قافیہ بھی ہے ایک قسم کی میوزک بھی اس میں آ جاتی ہے زمین کی کیفیت کو بھی بالکل آنکھوں کے سامنے ایک پکچر آ جاتی ہے مفہوم کے لحاظ سے کر لیا ہوگا نا بھائی جھوم اٹھتی ویسے تو زمین نہیں نا جھومتی سبزی وغیرہ ہوتی ہے تو جھومتی ہے منع ہے زے زے کا ہلانا ہے حزہ یہوزو پڑھا ہے حزی ہلا تو اس درخت کو کھجور کے درخت کو بلکہ کئی کتاب تھی ایک حز الکہوف کھوپڑی ہلانا وہ اس میں کوئی لطیفے ہیں کہ جب بات پڑے جیسے سر دھمنا کہتے ہیں نا تو وہ کتاب کا نام ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے حز الکہوف کہف قاف دو نقطہ اور حے کے ساتھ کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں بعض دفعہ ذالک بان اللہ هو الحق کو یہ وہ بات تو تھی انسان کی پیدائش کی یہ زمین کی نباتات کی روزمرہ کا مشاہدہ انسان کا ذالک بان اللہ هو الحق کو یہ بات اس لیے ہے یہ بات جو ہے یعنی اب اس میں ذالک میں اشارہ خود بخود پایا جاتا ہے کہ یہ بات ہم نے اس لیے بیان کی ہے یہ تاکہ تم سمجھو بان اللہ کہ یعنی یہ بات اس سبب سے کہی ہے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے هو الحق هو ضمیر فاصل ہے اللہ تعالیٰ ہی حق ہے یعنی ثابت شدہ چیز ہے حقیقت ہے ایک ریئلٹی ہے وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور یہ بات کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے مردہ چیزوں کو موتا میت کی جمع ہے یا زندہ کرے گا دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں قرآن کریم میں پہلی پیدائش کو بھی موت سے زندگی کیونکہ مردہ سے زندہ ہی ہے ان آرگینک سے آرگینک بنانا اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی پر بھی یہ لفظ اطلاق پذیر ہو سکتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا یا کہیں وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ حقیقت کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بڑی زبردست وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ یہ ساری بات اس لیے بیان کی ہے کہ اللہ کے کو ایک ریئلٹی سمجھو جانو کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اس کی قدرت کا علم ہو اور پھر اس سے اگلے نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان ساعت آتیت اللہ ریب فیہا اور یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ یہ حقیقت ذہن میں رہے کہ بے شک وہ گھڑی آتیت آنے والی ہے آ کے رہنے والی ہے لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہا کی ضمیر آتیہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے ساعت کے لیے بھی ہو سکتی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں اس گھڑی میں کوئی شک نہیں وہ ان اللہ اور یہ بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے ان بے شک اور یقیناً کا معنی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یبعث من فی القبور اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں اس طرح سے قرآن کریم نے یہ عقیدہ بالکل کلیئر لفظوں میں بیان کیا یبعث من فی القبور اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں اب لفظ تو بالکل واضح ہیں اس کے بعد فلسفیانہ باتیں کرنا کہ وہ زندگی اور طرح کی ہوگی کوئی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے کیونکہ یہ لفظ نہ صرف ایک دفعہ نہیں قرآن کریم میں یہ موضوع اسی طرح سے آیا کہ قبروں میں سے ہی زندہ ہوں گے جن کی قبریں نہیں ہیں وہ کیسے ہوں گے یا کچھ مردے زندہ ہونے کی بات قرآن نے کی ہے وہ بھی ان کی بھی کوئی قبر ہوگی قبر کوئی عالم برزخ ہی ہے ضروری نہیں کہ جل جائیں یا جن کو جانور کھا جائیں وہ نہ زندہ ہوں کیونکہ من فی القبور کا عموماً معنی مردے لیا جاتا ہے ایک طرح سے من فی القبور جو قبروں میں ہیں یعنی جو مر چکے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے یا وہ بھی ہیں صیغۃ واحد کا ہے یجادل جو بحث کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے یہ وہی پہلے لفظ لوٹائے گئے ہیں ولا ہدم ولا کتاب منیر یہ لا غیر پر عطف ہے اور انہی معنوں میں آیا ہے یعنی و بغیر ہدم و بغیر کتاب مبیر اور نہ ہی ہدایت اور نہ ہی کتاب منیر کے ساتھ یعنی اس کے بھی بغیر ہی کرتا ہے نہ اس کے پاس بغیر علم و بغیر ہدن و بغیر کتاب منیر، دوسرے بغیر کو لا کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے. ہدایت کے بغیر، کسی روشنی دینے والی کتاب کے بغیر، منیر میں نے روشنی دینے والا، نور دینے والا، نہ علم نہ ہدایت نہ کوئی روشنی، اور یوں ہی بحث کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات وجود وغیرہ کے بارے میں، اس کا قانون بھی آ سکتا ہے. ثانیہ عطف ہی، یہ حال ہے، ثانیہ نصب میں آیا ہے، اس حالت میں کہ وہ موڑنے والا ہوتا ہے اپنی سائیڈ کو، اپنے پہلو کو. عطف میں نے تو ہوتا ہے انسان کا ایک پہلو، اور ثانیہ ثنا یسنی میں نے دوہرا کرنا، کسی چیز کو موڑنا، اس سے پھر ثانین دوسرا، جو یہ لفظ ہے اسنانے سے، ثانیون جو کہ پڑھا جاتا ہے ثانین، تو معنی تو ہوتا ہے دوہرا کرنے والا، پھر دوسرے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ لفظ آپ نے بالکل اسی طرح حال پڑھا تھا، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، وہاں ثانی دوسرے کے معنی میں تھا، دوسرا ہوتے ہوئے دو میں سے، یہاں ثانی موڑنے والا ہوتے ہوئے اپنے عطف کو، یہاں وہ دوسرے کا معنی نہیں ہے، اپنے عطف کا دوسرا ہوتے ہوئے موڑتے ہوئے اپنے پہلو کو، یعنی اکڑ یا غرور اس میں ظاہر ہوتا ہے، اپنا پہلو دوسری طرف کرنا، اپنی ایک جانب بھی دوسری طرف کر لینا، اور غرور اور تکبر کا اظہار ہے اس میں کہ انسان اس طرح سے بحث کرتا ہے، اور یہ کیفیت بھی اس کی ہوتی ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ سب کچھ بھی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، یعنی لوگوں کو. لِيُضِلَّ کا مفعول معذوف ہے، یہاں مفعول نہیں ہے، کن کو گمراہ کرے، یعنی لوگوں کو. لِيُضِلَّ النَّاسَ ہو سکتا تھا، لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. خزیون نکرہ مؤخر ہے مبتدا. ونذیقہ، اور ہم چکھائیں گے اس کو، اذاق یذیقہ اضافتاً ذال واو قاف مادے سے، اور ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کے لفظی میں نے ویسے کھڑا ہونا ہی ہوتا قام یقوموں سے. عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، شے رے قاف حریق، میں نے حریق جو آج کل کیا ہوتا ہے، آگ لگ جانا کسی بلڈنگ میں، فائرنگ ہی کہتے ہیں. نہیں، یہ جو آگ لگ جاتی ہے بجھانے جاتے ہیں بھائی، نہیں اس عمل کو، اس عمل کے لیے کہ جی فلاں جگہ آگ لگ گئی کہتے ہیں نا، تو عربی میں حریق ہی کہتے ہیں اسے، عربی میں. یعنی مثلا حاجیوں کے کیمپوں میں گورنمنٹ ایک کتابچے تقسیم کرتی ہے، کوئی ایک سال کہیں مینا میں کیمپوں کو آگ لگ گئی تھی نا، تو سارے کپڑے کے خیمے کے تو ہوتے ہیں وہ مکان، ذرا ایک جگہ آگ لگے صحیح، بس پھر سنبھلنے نہیں دیتی، بہت نقصان ہوا تھا. تو وہ وہاں یعنی حریق سے بچنے کی ہدایات، کہ آگ لگنا ہی اسے کہتے ہیں ہم اردو میں، تو پتہ نہیں انگریزی میں کیا اس کے لیے، فائرنگ نہیں، یعنی میں شہر میں آگ لگنے کی چار وارداتیں اخبار لکھتا ہے، تو اس کے لیے انگریزی میں کیا لکھتے ہیں عام طور پر، ذہن میں نہیں آ رہا کہ شہر میں آگ لگنے کی چار وارداتیں ہوئی یا دو ہوئی، دو جگہ آگ لگی، یوں تو اردو والے تو لے کے یہ کہیں گے. اس آگ لگنے کے جو عربی لفظ ہے نا، وہ ہے حریق اصل میں. بہرحال خبروں میں جب لگاتے ہیں تو کیچ ویچ نہیں لگاتے، وہ تو اور عنوان بناتے ہیں، وہ بنا لیتے، وہ ورب تو ہے، لیکن جب اخبار خبر لے گا نا کہ شہر میں آتش زنی، آتش زنی بھی نہیں، آتش زنی تو کوئی لگا دے آگ، آتش زدگی. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو آگ لگنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حریق اصل میں. تو عذاب الحریق، آگ لگنے کا عذاب، وہ پھر جلانے کا اس سے مراد تو وہی ہوگا. ذالک بما قدمت یداک، یہ بات اس لیے ہوگی، یہ اوپر والے کا ذالک تھا قدرتوں کا بیان، اور یہ جو عذاب کی بات ہے، یہ جو ہے اس کو یوں سمجھو کہ یہ اس سبب سے ہوگی. ذالک بما، یہ اس وجہ سے ہوگی، جو اوپر تھا ذالک بے ان اللہ، یہ اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ تم سمجھو کہ یوں یوں ہے. اور یہ جو عذاب کی بات ہے تکبر اور مجادل آدمی کی، تو ذالک بما قدمت یداک، یہ سزا اس چیز کے سبب سے ہوگی جو تیرے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی یہ کہا جائے گا قدمت بھیجا، یداک فاعل ہے، تثنیہ ہے صیغہ ویسے، لیکن فعل واحد آئے گا نا، یدا رفع میں آیا تیرے دونوں ہاتھوں نے جس چیز کو بھیجا اس کے سبب سے یعنی یہ سزا ہوگی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر. ظلام کی بات کے صیغہ مبالغہ کا کیوں ہے, یہ نویں پارے میں بھی ہوئی تھی. عبید عبد کی جمع ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے جو کہ, یہ ویسے تو سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آیا تھا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہ, یعبد اللہ علی حرف, اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر ہوتے ہوئے. حرف کنارے اور ایک سائڈ کو بھی کہتے ہیں, یعنی وہ جیسے کوئی تماشائی کھڑا ہو ایک طرف, گھستا نہیں ہے اندر آ کے اس مارکے سے, ایک طرف کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ, یہ اس طرف کی حرف علی حرف ایک سائڈ پہ ہونے کی بات پہ, حیرے فے کا لفظی معنی بدل دینا بھی ہوتا ہے, اسی سے تحرف, یحرفون الکلمہ, وہ بھی اسی مادے سے ہی نکلا ہے, انحراف مڑ جانا, اور اس سے پھر حرف ایک سائیڈ اور ایک جانب کو کنارے کو بھی کہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ, پھر اگر اس کو پہنچے, اصاب یوسیب و آ لگنا, خیرن بھلائی, خیرن اصاب کا فائل ہے, اگر اس کو آ لگے اچھائی, اطمئن بھی, تو مطمئن ہو جاتا ہے بہا, اور وہ اس پر مطمئن ہو گئے. تو اردو میں جہاں پر آتا ہے عربی میں بے آتا ہے اطمئن کے بعد, تو اطمئن بھی با محاورہ ترجمہ ہوگا, وہ اس پر مطمئن ہو گیا. اور چونکہ مطمئن اردو میں استعمال ہوتا ہے لہذا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں, حالانکہ یہ عربی کا خاصا مشکل لفظ ہے اور اس کا مشتق لفظ ہے. خیرن کو آگے ملانے کے لیے نون ہے, بھلائی اس کو آ لگی تو وہ مطمئن ہو گیا اس پر, یعنی جب بھلائی پہنچی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ, اور اگر اس کو آ مل لگی, فتنتن کوئی آزمائش, یہاں اصابت مؤنث ہو گیا ہے فتنہ کی وجہ سے. ان قلب علی وجہہ, وہ مڑ گیا اپنے چہرے پر, پلٹ گیا اپنے چہرے پر, یعنی دوسری طرف منہ کر لیا, یہ معنی ہے, محاورہ ہے. ان قلب علی وجہہ, ان قلب علی, وہ آیا تھا اس میں آ کے بہ, دونوں ایڑیوں پہ گھوم جانا, تو وہ ایڑیوں پر گھومنے کا بھی مفہوم تو وہی ہے اور منہ دوسری طرف کرنے کا بھی وہی ہے. رائٹ ہون, رائٹ اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے نا, اباؤٹ ٹرن, اس مینو میں یہ ٹرن کر لے لینا. یہاں ایک بات لکھنے کے لحاظ سے ہے, اتفاق سے دو اکٹھے ہی آ گئے ہیں, خیر و نتم ان و فتنۃ نن کا لبا, یہ نون ہے جسے ہم نون پتنی کہتے ہیں, اور گرامر میں ویسے اسے نون اتصال کہا جاتا ہے, یعنی نکرا کو جو تنوین والا ہے حرف منون, اس کو آگے کیسے ملائیں گے کسی ال کے ساتھ یا کسی اور حمزہ وصل کی صورت ہو تو ہمارے ہاں یہ چھوٹا نون لکھا جاتا ہے. اصل میں لفظ تھا فتنتن خیرن, خیروں کو خیروں لکھا, نون کی زیر دی تاکہ خیرن نے یوں آواز پیدا ہو, اسی طرح تھا فتنتن. میرے خیال میں عربی قرآن مجیدوں میں یہ نہیں لکھتے, اب پتہ نہیں وہ اس کو پھر کیا پڑھتے ہیں, خیرن اطمئن, تو بہرحال وہ تو الف ہم وصل ہے, یوں تو درست نہیں ہوگا پڑھنا. اسی طرح سے فتنہ تن ان کالابا, یہ بھی درست نہیں ہے, اب سوائے اس کے کہ یہ افریقی اور عرب لوگ, اور افریقہ کے بھی انہی ملکوں میں جو عربک سپیکنگ ہیں زیادہ تر, تو ان میں یہ ہوتا ہے, وہ پھر اپنی عربی کے زور پر درست پڑھتے ہوں گے, ورنہ ایک عام ناظر خان کو تو نہیں پتا چلے گا کہ اب میں نے یہ, بس وہ ویسے ہوں گے نا کہ ان کی زبان سے نکلتا ہی درست ہوگا, تو فتنہ تو نن کا لبا خود بخود زبان سے نکال لیتے ہوں گے.
ہاں
ہاں وہ الف کا حمزہ کا وصل کا نشان
بالکل,
ہاں ایسے ہے بالکل, کو لوگ ٹھیک ہی پڑھ لیتے ہیں اس طرح سے, تو بعض چیزیں یعنی ذہن میں ہوتی ہیں ان کے, ہاں یہ نہیں ہمارا, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سعودیہ والے کہتے ہیں جی اسی ہمارے قرآن سے پڑھو, ہمارا ناظر خان تو اس کو ٹھیک نہیں پڑھے گا اگر یہ نن کالا بنا لو, اور وہ حمزہ وصل جو ہے اس کو تو ہمارے طرف تو رواج ہی نہیں ہے, بالکل ختم ہو گیا ایران ترکی وغیرہ میں, ان ملکوں میں ہے حمزہ وصل کی علامت سواد ڈالنا, چھوٹا سا سواد ڈالتے ہیں کہ اس الف کو پڑھنا نہیں ہے. کون سا لو خیر و نتم ان, یوں پڑھیں گے نا, خیر و نتم ان فتنہ تو نین قلبا, یعنی
فتنہ تن اور
ہر
اچھا خسرت دنیا والآخرہ، خسارے میں رہا وہ دنیا اور آخرت میں. ویسے لفظی ترجمہ خسرت دنیا، وہ کھو بیٹھا دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں مفعول آئے ہیں. خسرت دنیا وہ کھو بیٹھا دنیا بھی اور آخرت بھی. تو پھر یا خسرہ تو معنی زیاں کار ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس طرح سے ظرف کا معنی بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر دنیا و پھر آخرہ. اور یا کہیں کہ خسرت دنیا والآخرہ، خسرہ کا مفعول ہوتا ہے اولئک الذین خسروا انفسہم و اہلہم، اس طرح سے قرآن کریم میں آتا ہے ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم و اہلیہم ملا، تو وہ مفعول آتا ہے. جو اس کا پھر اگر مفعول کے ساتھ ترجمہ کرنا ہو تو اردو میں تو پھر یہی کریں گے، کھو بیٹھے، ضائع کر بیٹھے، ضائع کر بیٹھے دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی. یہاں واحد کا صیغہ، وہ کھو بیٹھا، ضائع کر بیٹھا دنیا اور آخرت کو. ذالک ھو الخسران المبین، یہی تو ہے واضح کھو بیٹھنا یا نقصان اٹھانا یا گھاٹا پڑنا، زیان جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. خسر جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، اور خسران اور خسارہ یہ سب اس خسر یخسروں کے مصدر ہیں. شاید معنی کے لحاظ سے مصدر بدلتا ہو، مثلا تجارت میں ہو تو شاید خسارہ کہا جاتا ہو، اور تجارت کے علاوہ دوسری چیزوں میں خسارے کا مفہوم لانا ہو تو پھر شاید خسر اور خسران آتا ہے. اس طرح سے محرومی کا معنی بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے. مبین معنی واضح، اگرچہ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے واضح کرنے والا. یدعو من دون اللہ، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا. یدعو من دون اللہ، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا. ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اس کو جو کہ اس کو نقصان نہیں دیتی اور اس کو جو کہ اس کو نفع نہیں دیتی. یعنی تو غیر اللہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے وہ تو پکارتے تھے کہ ہمیں نفع نقصان دیں گے، حقیقت کے لحاظ سے نہیں ہے. ذالک ھو الضلال البعید، یہی تو سب سے بڑی گمراہی ہے. سب سے بڑی ہم نے کیا ہے بعید کا ترجمہ، بعید کا لفظی معنی ہوتا ہے دور، اور دلال میں نے راستہ بھٹکنا. تو اب ضلال البعید کا لفظی ترجمہ تو ہوگا راستے سے بہت ہی دور جا پڑنا، یعنی اتنا راستہ بھول جانا کہ اصل راستے سے بہت دور جا پڑے. ان معنوں میں پھر شدید گمراہی کا معنی ہوگا نا ولال کا. میں نے چونکہ بنیادی راستہ بھولنا ہے تو اس لیے اس کی صفت بعید آتی ہے، دلال شدید نہیں کہیں گے یا دلال کبیر نہیں کہیں گے، راستہ بھولنا اور بہت دور جا پڑنا، یعنی یہ شرک جو ہے یہ دلال بعید ہے. ھو الضلال البعید، یہی تو وہ دور کی گمراہی ہے، دور تک بھٹک جانا ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان من، اور اس پہ لام کی ہم بات کرتے ہیں، ضرہ جس کا نقصان اقرب زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے، جس کا نقصان یا ضرر زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، یعنی جس کا نقصان پکی بات ہے، نفع تو پتہ نہیں کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا. یہاں گرامر والوں نے اس لام زبر لا پہ بڑی لمبی چوڑی بحثیں کر دی ہیں کہ یہ لام کیوں آ گیا ہے. کوئی کہتا ہے جی وہ تو افعال قلوب پہ آتا ہے، ذنہ یا ذنو کے آگے آتا ہے، اس طرح سے تو نہیں آتا، تو یہ لام کیوں ہے. پھر کوئی کہتا ہے ذالک ھو الضلال البعید، یدعو پیچھے ملاتے ہیں یہاں سے آگے لے آتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لام جیسے خبر پہ آتا ہے تاکید کے لیے، سیدھی بات ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور گرامر والے تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں کر دیتے ہیں اسلام کے لیے. یدعو یعنی یقینی بات ہے کہ پکارتا ہے اس کو جس کے بارے میں یہ یقینی بات ہے کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. لام تاکید کا، جیسے لمیتون وغیرہ عام خبروں میں بعض دفعہ مبتدا پہ بھی آ جاتا ہے، اس کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے لام ابتدا بھی ہو سکتا ہے. اور ہے یہ یدعو کا مفعول سارا فقرہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یدعو کا کوئی صلہ نہیں ہوتا لام زیر لے، اگر ہوتا بھی تو لام زیر لے ہوتا. دعا ہو کہتے ہیں دعا لہو کے، تو میں نہیں اور بن جاتے ہیں اس کے لیے دعا کی، اور لام زیر لے تو یہ ہے ہی نہیں، پھر تو میں نہ بنتا کہ اس کے لیے دعا کرتا ہے جو کہ نہیں، اس کو پکارتا ہے کہ یقینی بات ہے کہ جس کا ضرر زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. لام زبر لا کا میں نے یقینی بات ہے کہ جس کا یہ ترجمہ کر لیں تو کوئی الجھن نہیں، ویسے
آدھا صفحہ لکھ دیا بعض نحو والے کتابوں والوں نے، نحوی اس چکر میں پڑ گئے یہ لام کیا. کبھی کبھی واقعی وہ فلسفے میں پھنستے ہیں، تو وہی جس فلسفے نے وہ گوبر دیوار پہ دیکھا تھا نا، اور پھر سوچنے لگ گیا تھا کہ گائے اتنی بلندی پہ کیسے پہنچی. بعض دفعہ نحوی بھی اسی قسم کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، ایسا ہی ہو جاتا ہوں. اس بحث کو پڑھے تو تعجب ہوتا ہے. اچھا، لبیس المولا و لبیس العشیر، اور وہ یعنی اب دیکھیے یہاں بھی تو لام آیا ہے، اس پہ بحث نہیں کی اور اس لام پہ کر دی، اس لیے کہ وہ کوئی فعل ہے. افعال قلوب میں جی لام آتی ہے، دوسرے میں نہیں آتی. پھر کہا جی یدعو میں نے یزعمو ہے، اور یزعمو میں قول و فعل کا ایک ظن ہوتا ہے. اس طرح کی بحث ہے کہ لام آیا کیوں ہے یہاں، وہ جب تک اس کو فعل ہے مقاربت میں افعال قلوب میں سے نہ شمار کریں ان کو بات نہیں بنتی تھی. اب یہاں بھی تو لام ہے، لبیس المولا تاکید کے لیے ہے، کیا اتنے کام خفا کھان پال ڈالنے کی ضرورت ہے. لبیس المولا، کتنا ہی ہے وہ برا کارساز. مولا دوست کارساز کے لیے بھی آتا ہے، اس کے ہم نے بتایا کئی معنی ہے. وارث کا معنی بھی ہوتا ہے جمع موالی ہوتا ہے. بہرحال واو لام یہ ولی یا یلی، قریب ہونا، نزدیک ہونا، ساتھ ملا ہوا ہونا سے ہی یہ لفظ نکلا ہے. مولا ویسے تو مفعل کا وزن ہے اور شاید مصدر بھی ہو، لیکن استعمال اسم کے طور پر ہوتا ہے والی کے معنوں میں. دوست، شاہ صاحب نے ترجمہ خداوندی کیا ہے، یعنی آقا اور کارساز. ولبیس العشیر، اور بے شک وہ کتنا ہی برا ہے رفیق یا یار. عین شین رے، جس سے عشر دس وغیرہ کا عدد بھی نکلتا ہے، معاشرت اس سے لفظ نکلا ہے. تو اس میں ساتھ رہنے کا بھی ایک مفہوم ہوتا ہے. عشیرہ و عشیرتکم، عشیرہ کہتے ہیں جو باپ دادا کی طرف سے برادری ہو، مثلا ان معنوں میں وہ لفظ آتا ہے. پھر عشیر فعیل کے معنوں میں رفیق ساتھی کو بھی کہتے ہیں، کمپینین کو. ان معنوں میں رفیق یا ساتھی یا دوست. کتنا برا ہے وہ، یعنی وہ اگر کارساز ہے تم سمجھتے ہو کہ ہمارے کام بناتا ہے تو بھی برا، اور دوست اور ساتھی ہونے کے حساب سے بھی برا، یعنی بت وغیرہ. ان یعنی ہوا، لبیس المولا و لبیس العشیر ہوا، یعنی وہ جس کو تم پکارتے ہو. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اہل ایمان کو، وہ عامل الصالحات، اور جو انیک عمل والے ہوں گے، جنات ان باغات میں، تجریم ان تحت اللہ نہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالی جو کچھ چاہتا کرتا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے، یعنی کر گزرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے. ما یرید، یریدو کا یفعلو کا مفعول ہے، اور یریدو کا بھی ایک طرح سے وہ مفعول ہی آ گیا، جس کو وہ چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے، جو کام چاہتا ہے، جس کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کر لیتا ہے. من کان یظن، یہ آیت بھی پھر بڑی عجیب ہے معنی وغیرہ کے لحاظ سے. بارہ لفظی ترجمے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، تفسیر میں دقت ہے. من کان یظن، جس شخص کا یہ ظن ہوا یا تھا یا ہے. کان یظن، کان کو ماضی استمراری نہیں سمجھیں گے. من کان، جو آدمی ایسا ہے کہ یظن، کہ وہ یہ خیال کرتا ہے، اللن ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس کی نصرت نہیں کرے گا، فی دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں. اس میں ینصرہ ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے، ساری دقت اس پہ پڑی ہے. آگے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. فل یم دد، بس اس کو چاہیے کہ کھینچ لے، مد یمد کھینچ لے، بے سبب، ایک رسی کے ساتھ. یہاں سبب رسی کے معنوں میں آیا ہے. سبب کے معنی وہ اسباب، سامان کو بھی کہتے ہیں، سفر وغیرہ کا جو ہو اس کو بھی سب کہتے ہیں. فاتبع سببا، اس نے پھر ایک اور سفر کے سامان کی تیاری کی، وہ بھی تھا. تو ایک معنی سبب کا رسی بھی ہوتا ہے، اور اسباب اس کی جمع آتی ہے. تو وہ کھینچ لے ایک رسی کے ساتھ، یعنی مراد یہ ہے غالباً کہ اپنے آپ کو کھینچ لے رسی کے ساتھ، الی السماء، آسمان کی طرف. لفظی ترجمہ تو یہ بنا، کھینچ لے ایک رسی کے ساتھ آسمان کی طرف. کس کو؟ بظاہر ہے اپنے آپ کو، یا وہ اور کسی کو تو مفعول تو یہاں ہے نہیں. اسے چاہیے کہ کھینچ لے کسی کے رسی کے ساتھ، یا لٹک جائے، بنا کر لیں آپ اردو میں ترجمہ. آسمان کے ساتھ اور آسمان کے معنی صرف بلندی کے بھی یہاں ہو سکتے ہیں لفظی معنوں میں. ثم الیقطع, پھر اسے چاہیے کہ وہ اسے کاٹ دے. اور یہاں بھی یقطع کا مفعول وہی رسی ہے جس کا اوپر ذکر آیا ہے, یعنی ثم الیقطع ہو نہیں کہا, ثم الیقطع. لیقطع فعل امر غائب ہے, اسے چاہیے کہ پھر کاٹ دے یعنی رسی کو. فل ینظر, پھر اسے چاہیے کہ دیکھے, یہ بھی فعل غائب ہے امر غائب ہے. حل یذہبن, کہ کیا ضرور لے جائے گا. اذہب یذہب, مٹا دینا, لے جانا. لے جائے گا قیدہو, اس کی تدبیر, یعنی یہ تدبیر جو اس نے رسی والی کی ہے کہ وہ کیا لے جائے گی. فائل ہے یذہبن کا, اذہب یذہب کا, اور مفعول ہے ما یغیظ, وہ چیز جو باعث غیظ ہے. غاز یغیظ, جوش میں آنا اور پھر دل میں غیظ پیدا ہونا, غیظ و غضب جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی سے. اصل میں غاز یغیظ کا معنی جوش میں آنا, کھولنا, اس طرح سے آئے. تقاد تغیظ, یقاد قرآن میں آیا ہے, سورۃ ملک میں کس طرح ہے یغیظ و تقاد و تغیظ ہے شاید, یہ کچھ اس طرح سے. بہرحال غیظ غصے, تو دل کے اندر جو غصہ ہونا, اردو میں جیسے غیظ و غضب کہتے ہیں, اس غصے کے دور کرنے کے لیے اذہاب غیظ, کہ وہ سینے کا جوش جو اس کو ختم کرنا, اس کو لے جانا. یہ عربی میں محاورے میں کے طور پر آتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں آپ پڑھ آئے تھے کہ مومن کافروں کو جنگ میں شکست دے دیں گے, اور اس میں وہاں میں آتا ہے یذہب غیظ قلوبہم, قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم. اس میں آتا تھا یذہب غیظ قلوبکم ویشفی صدور قوم مومنین, اس طرح سے الفاظ آئے ہیں اگر میں غلط نہیں پڑھ رہا. تو اس طرح سے غصہ نکالنے کا ترجمہ اردو میں آ سکتا ہے, دل جی ٹھنڈا کرنا. تقاد تمیز مل گئے, ہاں تقاد تمیز, تقاد تمیز. تو اس طرح سے اظہاب غیظ, غصہ ٹھنڈا کرنا, اردو میں اگر ترجمہ با محاورہ کریں تو شاید یہی کیا ہوگا کسی نے, کہ یہ چیز اس کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے. کیا کسی نے؟ نہیں نہیں, وہ ما یغیظو کا معنی تو اتنا ہی بنے گا جو اسے غصے میں لاتی ہے. یذہبن کا پھر پہلے ترجمہ کیا ہوگا نا, ما یغیظو کا معنی تو یہی بنا, وہ چیز جو غصے میں لاتی ہے اس کو لے جاتا ہے اس کا یہ مکر.
کیا لے جائے گا مکر اس کا, اس چیز کو کہ غصے میں لاتی.
یہ بالکل لفظی ترجمہ ہے نا, یذہبن کیا لے جائے گا, قیدہو اس کا قید یا تدبیر, ما یغیظ کو, وہ اس چیز کو جو کہ غیظ پیدا کرتی ہے. با محاورہ ترجمہ تو یہی ہوگا کہ کیا چیز یہ اس کا سینہ ٹھنڈا کرتی ہے, اس کا غصہ ختم کرتی ہے.
انہوں نے رسی کان میں کہ سارے ان کو پھانسی کر قرار دے دیا, تو اسے چاہیے کہ اوپر پہ
پھانسی لے کے مر جائے, یہی معنی کیا ہوگا.
اچھا
وہ بھی مفہوم ہے نا کہ رسی کے ساتھ اوپر کھینچ لے اور پھر اس کو کاٹ لے, تو وہ ہاں گرے گا, گر کے مرے گا یا کچھ یہی کیا ہے. ساری محاورے کی بات. دوسرے اصل الجھن یہ ہے کہ ین سورا ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کا یہاں آگے پیچھے کہیں کوئی ذکر نہیں آ رہا. ہو تو سکتا ہے قرآن اس طرح سے کر لیتا ہے کہ جس کو یہ ہونا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اللہ نہیں کرے گا, پھانسی لے کے مر جائے, دیکھ لے اگر اس کا غصہ نکلتا ہے. تو یہ گویا کہ ایسا ہی ہے, کل موتو بے غیظکم والی بات ہے جہاں قرآن کریم نے کہا تھا نا. تو پھر تو یہ معنی بنتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ غصے سے مرے, پھانسی لے کے مر جائے. معنی وہ رسی لے کے اوپر آنا اور پھر اس کو کاٹ دینا اور پھر دیکھنا, معنی وہی پھانسی کا بنتا ہے اس میں. تو قرآن کریم نے وہ سمپل لفظوں میں بھی وہی بات کی ہے, کل موتو بے غیظکم. اب اس سے عجیب بات ہے اور تو کسی نے نہیں نکالا, اقبال خانم جس ہمیں یاد آتی ہے, پتہ نہیں مر گئی ہے کہ زندہ ہے بیچاری, اس نے یہ لکھا تھا کہ اس سے قرآن میں خودکشی کا ثبوت ملتا ہے کہ جو مایوس ہو جائے کہ اللہ میری مدد نہیں کرنے کا, اسے چاہیے رسی لے گلے میں لٹکائے اور بس اپنا قصہ ختم کر. پتا نہیں اس کو سمندر سے دیکھا نہیں کیا بنا اس کا. مدت سے نہیں دیکھی، یکسی رہتی تھی در کے میڈل ٹاؤن میں ہی تھے، تو اس کے اس قرآن کے مجھے چونکہ وہ اسٹڈی کرنی پڑی تھی نا، تو بعض چیزیں ذہن میں رہ گئی کہ کیا عجیب عجیب باتیں اس عورت نے اس میں لے کے ڈالی، انگریزی میں تھی، بڑی شستہ انگریزی تھی کم وقت کی. اچھا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بہرحال تفسیر اس کی، اسی لیے مفسرین نے مختلف اقوال اس میں بڑے لکھے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح سے جیسے یہ باتیں ہیں یا یہ مثالیں ہیں اور ہم دے رہے ہیں، ہم نے اس کو اتارا. اب یہاں بھی ہو کی ضمیر قرآن کے لیے ہے، حالانکہ اوپر کہیں قرآن کا ذکر نہیں آیا، اس لیے اگر ین سورہ ہو کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو یہ کچھ بعید بھی نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مراد لیا ہے، کیونکہ قرآن کا ضمیروں کا ایک اپنا انداز بھی ہوتا ہے، کسی بڑے وسیع کنٹیکسٹ میں ذکر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اتارا آیات بینات ہوتے ہوئے، آیات بینات یہاں نصب میں ہے اور انزلنا ہو کی جو ضمیر ہو ہے مفعول اس کا حال ہے، آیات بینات ہوتے ہوئے اتارا یعنی قرآن کو. اور وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ، اور اتارا اس حالت میں یوں کہہ لیجئے واو اس پر عطف ہے تو، کہ ان اللہ یہدی من یرید، کہ اللہ تعالی جس کو ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی انزل نہ ہو اس میں یہ بھی اتارا، یوں میں نہ کر لیں یہ بات بھی اتاری ہے اور اس قانون میں موجود ہے کہ اللہ جس کو ارادہ کرتا ہے اسی کو اس کو ہدایت دیتا ہے. یہدی من یرید، اور من یرید اگر وہ معتزلے والا مانے کہ جو ارادہ کرتا ہے کہ میں مجھے ہدایت ملے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، تو گرامر میں تو گنجائش موجود ہے، لیکن بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان اللہ یہدی من یرید و ہدایتا ہوں، یہدی کا دوسرا مفعول جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، جس کی ہدایت چاہتا ہے ارادہ کر لیتا اس کو ہدایت دیتا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ
جو ارادہ کرتا ہے ہدایت حاصل کر لیتا، وہ مطلب وہ شخص
معتزلہ تو یہی کرتے تھے نا ہر جگہ کہ من یرید و کا معنی ہے جو چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے کہ مجھے ہدایت ملے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ تو دے دے جس کو. لیکن یہ ہدایت کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جو ہم اصول پڑھتے ہیں کہ اللہ یجتبی الی من یشاء و یہدی الی من، اللہ یجتبی الی من یشاء و یہدی الی من ینیب، اور اس طرح سے کہ ایک تو ہے چن لینا وہ تو اس کی بات ہے، دوسرے جو اس کی طرف جھکتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اگر ان معنوں میں ہو تو بہرحال نہ بھی گنجائش موجود ہے کہ جو ارادہ کرتا ہے ہدایت پانے کا تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یا اللہ ہدایت دیتا اس کو جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے. تو ہدایت پانا یا ہدایت دینا، کیونکہ لفظ ہدایت میں تو دونوں ہی معنی آ جاتے ہیں، معروف بھی اور مجہول بھی، مصدر میں دونوں معنی ہوتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان ہیں، والذین ہادو، اور یہودی، یہ پہلے ویسے ہادا یہود و یہودی ہونا، ویسے لفظی میں نے شاید تائب ہونا ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہودی ہونا کے لیے یہ ورب استعمال ہوتا ہے ہادا یہود، اور یہی وجہ ہے کہ یہودون نہیں کہیں گے قبیلہ یا مذہب جو ہے یہود یا قوم، کیونکہ یہ وزن فعل ہو جاتا ہے، ہادا یہود تو غیر منصرف ہو جائے گا، معرفہ بھی ہو گیا. تو جو لوگ یعنی ول یہود والسابئین اور سابی، یہ قرآن میں دو تین جگہ لفظ آیا ہے، سبا یسبو لفظی میں نہ، تو عرب تو کرتے تھے بے دین ہونا، یعنی جس کی سمجھ نہیں آتی تھی نا اس کو کہتے تھے یہ سابی ہو گیا، اس کے دین کا پتہ نہیں ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں وہابی بنا دیتے ہیں سکھوں کو بھی. تو یہ کوئی گروہ تھا اور اب تک ہے عراق اور مغربی ایران میں، ان کی گنتی وغیرہ بھی کی گئی. اگلے دن میں فوٹو اسٹیٹ کاپی لایا تھا، دو مضمون چھپے تھے المورد میں، عراق کا ایک مجلہ ہے، چار میگزین ہے، تین مہینے کے بعد ایک کاپی نکلتی ہے اس کی، اس میں خاص نمبر میں اس پہ تھے کہ یہ آج کل مندائیون کہلاتے ہیں زیادہ تر، عراق میں تو انہیں مندائی کہتے ہیں، سابی نہیں کہتے، پتہ نہیں یہ نام کیوں پڑ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے مندائی اور سابی، ان کے عقیدوں، ان کی کتابیں، بلکہ ایک مضمون تو ان کے عربی ادب پر بھی ہے کہ ان کی کتابیں جو عربی میں پائی جاتی ہیں ان کے مذہب کی، اب ہیں وہ کوئی چند ہزار تک تعداد ان کی پہنچتی ہے مشرقی عراق اور مغربی ایران میں، ساتھ ساتھ قبیلے، جیسے یہ بلوچستان ہے نا، کچھ بلوچ ان کے رشتہ دار ایران میں بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ افغانستان میں بیٹھے ہیں، یا کرد ہیں، ترکی میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، اس طرح سے یہ بھی ہیں. تو ان کے بارے میں یہ دلچسپ مضمون تھا. ان کے کسی لوگوں سے اس نے انٹرویو بھی کیا ہے, نام بھی بظاہر مسلمانوں والے ایسے ان کے, اب تو عراق میں عرب قسم کے نام ملتے ہیں. یہ کہ وہ کچھ ستاروں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں, کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ جان دی بیپٹسٹ کے پیروکاروں ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے, ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, پہلے بعض انبیاء کو بھی, اپنی ان کی خفیہ کتابیں ہیں. بارہ ستاروں کی تعظیم زیادہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے عموماً ہمارے ہاں تابعین میں ستارہ پرست کیا جاتا ہے. یا یہ کہ وہ ان معنوں میں ستارہ پرست ہو, یہ اسٹرالوجی ہمارے ہاں کتنی ہے, لوگ کتنے پڑھے ہوئے ہیں, اور دیکھیے سال میں لاکھوں کے حساب سے ہاروسکوپ دیکھ جاتے ہیں. یہ ایک طرح کی توہم پرستی ہے نا. حالانکہ اور اس روشنی کے دور میں یہ اسٹرالوجی کتنی مقبول ہو رہی ہے سب کچھ. ادھر اتنا ریشنلزم ہے کہ خدا تک کا انکار کرتے ہیں, اور ادھر یہ توہم پرستی ہے کہ اسٹرالوجی کے پر اپنی قسمت دیکھتے پھرتے ہیں, میں کس ستارے میں پیدا ہوا اور میرا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. تو وہ ستاروں پہ شاید اس طرح سے زور زیادہ دیتے ہو, کیونکہ عراق میں قدیم زمانے سے کلدانیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی ستارہ پرستی اور ستاروں کو مذہب میں ایک دخل یہ تھا, یا علم نجوم سے ان کو بڑا شغف تھا. حضرت ابراہیم کا بھی وہ ستارے چاند وغیرہ سے استدلال کرنا شاید اسی چیز کا ہی ایک حصہ ہے, اس کی طرف اشارہ. تو یہ ایک مذہب ہے, پائے ضرور جاتے ہیں. براؤن نے بھی ذکر کیا ہے لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں ان کا, اور مینڈینز کے کچھ لکھا تھا. پھر میں نے اس عربی رسالے میں دیکھا تو مندائیون انہوں نے کہا ہے, سابیون. اور پھر ان کا لقب ہے اصحاب الروحانیات, یعنی وہ ایک اکلٹ سائنسز یا روحانی یا اسپرچل سائنسز کے وہ قائل ہیں یا کچھ. بہرحال یہ بھی ایک مذہب تھا یقیناً, اور اب بھی ہے بقایا. میرے خیال میں کچھ 30-40 یا 50 ہزار کی آبادی تو ضرور ہے ان کی. ون نصارا نصرانی, نصرانی کی جمع ہے. ول مجوس ہے, یہاں ایک جگہ ہی قرآن میں یہ لفظ آیا ہے آتش پرستوں کے لیے. مجوس جسے آتش پرستوں کے لیے کئی لفظ ہیں. فارسی میں گبر بھی ان کے لیے لفظ آتا ہے, گاہ بے رے سے گبر. اور پھر یہ آئے ایران میں, ایران سے بھاگ کے آئے بمبئی میں, کراچی وغیرہ میں, زیادہ بمبئی میں سیٹل ہوئے, تو پارسی کہلاتے تھے, کیونکہ فارس جنوبی ایران کو فارس کہتے ہیں جس میں شیراز بھی ہے. تو شاید یہ فارسی اصل وہاں کی زبان ہو, اس وجہ سے اس پہ فارس. یعنی پورے ملک ایران جو اس وقت ہے اس کو فارس نہیں کہتے, فارس صرف جنوبی ایران کا نام ہے. اچھا, اور اسی سے پرشیا بنا اور پرشین وغیرہ, تو پارسی کہلائے. آتش پرست یہ کہلاتے ہیں عام عرف میں کہ بھائی وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو آتش پرست نہیں کہتے. اور زرتشتی کہلاتے ہیں کہ ان کے پیغمبر یا نبی کا نام زراتشت یا زرتشترا, یا جو یونانیوں نے بنایا زراتشت زروشٹر, یونانیوں نے تو اس کو زروسٹر بنا دیا جو انگریزی میں گیا, اور زرتشت ہے. تو یہ زرتشتی کہیں, پارسی کہیں, آتش پرست کہیں, گبر کہیں, عرب انہیں کہتے تھے مجوس. اتنے 3-4 نام ہیں مختلف زبانوں میں ان کے, بلکہ شاید میگس کا لفظ انگریزی میں بھی میرے خیال میں استعمال ہوتا ہے, جہاں وہ ان تین آدمیوں کا ذکر بائبل میں آتا ہے نا جو مسیح کی پیدائش پہ گئے ہیں, تو وہاں تین دانا مجوسیوں کے میرا خیال ہے کہ انگریزی میں لفظ کوئی میگس یا اس طرح کا آیا ہے. تو بہرحال مجوس, مجوسن, مجوسن, یہ اسی طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے نیم جیم سین سے, اور اسی سے پھر وہ ورب آتا ہے یحودان ہی و یونسران ہی و یمجسان ہی, اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں, مجس یمجس. تو مجوس, تو یہاں ان چار مشہور, 1-2-3-4-5 بلکہ کہیے مذاہب کا, بلکہ 6 مذاہب کا ذکر قرآن کریم میں یہاں آیا ہے بڑے مذہبوں کا. اس وقت کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنس پہ جو کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں, تقریباً 11 بڑے مذاہب زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں, جو منظم مذہب ہیں, جن کی کتابیں ہیں باقاعدہ, قوم ہے ان کو ماننے والے بہت سے لوگ ہیں, پھر اس کے مفصل جو ہے سارے قواعد وغیرہ. پرمیٹیو ریلیجنز تو پھر ہزاروں تک پہنچتے ہیں جن کی کوئی کتاب نہیں ہے. یعنی ڈسپلنڈ مذہب جو ہے وہ اس طرح سے 11 بنائے جاتے ہیں. یہ 6 مذہب قرآن نے گنے ہیں, ان سب کا نام لیا ہے. مجوس سے مراد وہ ہے ایران میں جو اس وقت ہے. 6 ہی بن جاتے ہیں, مسلمان, یہودی, سابی, چار تو یہ ہوئے اور دو چھ. والذین اشرکو, اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, اور اس سے مراد مشرکین عرب کا جو بھی دین تھا, یہاں وہی مراد ہے, اپنے لفظی معنوں میں مراد نہیں ہے. والمشرکین کہہ دیتے تو بھی وہی بات تھی, لیکن والذین اشرکو اور یہ لوگ بھی, تو الذین آمنو اور الذین اشرکو میں شاید کوئی مناسبت پیدا کرنی تھی کہ ان کو تو اس طرح سے لائیں, ورنہ یوں بھی ہو سکتا تھا ان المومنین والیہود وغیرہ, لیکن وہ خوبی نہ عبارت میں پیدا ہوتی جو اس تنوع سے پیدا ہو گئی ہے. ان اللہ یفصل بینہم, یہ دیکھیے پہلے انا کے بعد یہ الذین آمنو اور سارے عطف کرتے ہوئے یہ تو بنا انا کا اسم, خبر کہاں گئی اس کی اتنا لمبا, تو ان الذین آمنو والذین ہادوا والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا یہ تو سب انا کا اسم بنا, تو چونکہ بات لمبی ہو گئی تھی اس لیے پھر ایک فکرہ اس کی خبر آیا ہے, ان اللہ یفصل بینہم, اللہ تعالیٰ ہی ان کو الگ الگ کرے گا, وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ, قیامت کے درمیان. تو یہ چھ ہوں یا سولہ مذہب ہوں یا چھ سو ہوں, یہ کہ قیامت میں یہ اختلافات ختم ہوں گے, ہم یہ بات پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی ذہن کے یہ اختلافات بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی وقت ہو جب ریئلٹی اصل سامنے آئے, اس کا بھی کوئی ٹائم ہونا چاہیے جائے جب بات, اور یہ ایک طرح سے ثبوت قیامت کی ایک دلیل بنتے ہیں یہ اختلاف ذہنی, کیونکہ یہ یہاں نہیں ختم ہونے کے, ایک اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دو اور اختلاف نئے پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی, جو بھی اٹھتا ہے کہ جی ہم اتحاد کے لیے بلاتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود ایک فرقہ بن کے رہ جاتا ہے. تو یہ عجیب ایک فنومنا ہے. یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ سب باتوں پر گواہ ہے اور وہ جانتا ہے, حقیقت کو ظاہر کرے گا. الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض, کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اب یہاں بھی دیکھا پہ غور کیجئے, ان آنکھوں سے تو نہیں یہ چیز دیکھی جاتی کہ ان اللہ یسجد له, کہ اللہ جو ہے ان اللہ, اب اس کی خبر ہے فکرہ آگے, یس جو دو لہو اس کو سجدہ کرتا ہے, ساجدہ کے بعد ہمیشہ لام کا صلہ آتا ہے. من فی السماوات و من فی الارض, یہ یس جو دو کا فائل ہے, جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتا ہے یا کرتے ہیں کر رہے. والشمس, سورج بھی کرتا ہے, والقمر و چاند بھی, والنجوم و ستارے بھی, نجم کی جمع ہے, والجبال اور پہاڑ بھی, والشجر اور سارے درخت بھی, الشجر جنس پر الف لام آیا ہے, والدواب اور سارے چوپائے بھی یا جانور بھی, دابا کی جمع دواب ہے. اب یہاں دیکھیے کہیں جمع ہے کہیں واحد ہے, شجر کو الاشجار نہیں کہا حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا, تو یہ تو وہ عبارت کی خوبی ہے کہ اگر اس طرح سے بہت سے الفاظ لانے ہوں تو بالکل یوں ہی پرو دے تو شاید اتنا خوبصورت نہ لگے, ادھر من لگایا ہے ادھر اس طرح سے, والدواب اور چوپائے بھی, وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بھی اکثر, یعنی وہ تو کرتے ہی ہیں لیکن لوگوں میں سے اکثر بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کو سجدہ کرنے سے مراد اس کی بندگی کرنا, عبادت کرنا, اس کے آگے جھکنا. دوسری مخلوق کیسے سجدہ کرتی ہے, یا پھر زبان حال سے کہیں یا جو بھی تفسیر کریں, باقی سب چیزیں مسخر ہیں اللہ کے لیے, اور انسان بھی ہیں جو کہ انسان, سارے انسان نہیں, ون ناس نہیں کہا, بعض وہ ہیں جو نہ تابع ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں, جو بھی سجدہ کا معنی لیں اسے آ رہی ہیں. تو وکثیر من الناس یعنی ایزن, یعنی وکثیر من الناس ایزن یسجدون لہو, اس طرح سے بن سکتا ہے یا پچھلے کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں, کیونکہ کثیر ان تو صفت ہے, اور ورجال ان کثیر کہیں وناس ان کثیر یوں ہوتا, تو کثیر پہلے لگا لیا اور من الناس سے اس کی ایک طرح کی صفت بنا لی, لوگوں میں سے بھی بہت سے. وکثیر حق علیہ العذاب, یہاں بھی کثیر منہم پھر دوبارہ ماننا پڑے گا, وہاں تو کثیر من الناس تھا نا, لوگوں میں سے بہت سے, تو وکثیر, کیونکہ یہ اگر مبتدا نہیں بن سکتا نکرا ہے, تو اس لیے کثیر منہم انڈرسٹوڈ ہے, اور ان میں سے بہت سے, حق علیہ العذاب وہ ہے کہ جس پر عذاب برحق ہو گیا ہے, حق علیہ اس پر واجب ہوا, محقق ہو گیا, اس کے لیے ثابت ہو گیا, تو اس طرح سے علیہ العذاب بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا یعنی ہوگا, تو کچھ اللہ کے مطیع اور کچھ عاصی بندے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ, اور جس کو اللہ خوار کرے یا کر دے, اَحَانَ يُهِينُ اِحَانَةً ہے واو نون مادہ سے, لفظی معنی ہلکا کرنا, بے عزت کرنا, اَحَانَ يُهُونُ ہلکا ہونا, اَحَانَ يُهِينُ اَحْوَانَ يُهْوِنُ ہے نا اصل میں باب افعال سے, اور مصدر بنے گا اہانت، جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صرف اس فرق سے کہ عربی میں چھوٹی تے سے لکھتے ہیں، اردو میں لمبی تے سے لکھ دیتے ہیں. وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ، من شرطیہ ہے اور یوہن مجزوم ہے، نون پھر آگے ملانے کے لیے محرک کیا گیا ہے. جس کو اللہ ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کے لیے پھر نہیں ہوگا کسی قسم کا کوئی عزت دینے والا. فَمَا لَهُ مُكْرِمٌ تھا اکرم یکرم عزت دینا، مکرم عزت دینے والا، تو من اس پہ لگایا بالکل عموم نفی کے لیے، اس کے لیے مکرم کی قسم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی جس کو اللہ بے عزت کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے. وہی یشاء اور یریدو، ہم معنی ہیں قریباً، کوئی باریک معنی ہو ارادہ اور مشیت کا تو وہ کوئی باریک بھی نہیں ہوگی شاید. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہیں دو لڑنے والے گروہ. ہذان یہ دو، اور یہ ہے مبتدا، خصمان اس کی خبر ہے. خصم اصل تو ہے مصدر، خصم یخصم جھگڑا کرنا بحث کرنا، یہ لات مکے کے جھگڑے کو نہیں کہتے، زیادہ تر زبانی جو بحث مباحثہ اور اس طرح آرگومنٹیشن جو ہو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اسی سے مقدمہ لڑنا جو مثلا وکیل ہوتا ہے کہ دو پارٹیاں عدالت میں جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے کا خصم ہے، کیونکہ وہ بحث مباحثے کا جھگڑا ہوتا ہے سارا. تو اس طرح سے یہ جو مناظرے ہوتے ہیں وہ بھی مخاصمہ کہلاتے ہیں. تو ہے تو خصم مصدر، معنی اس کا ہے بحث کرنا، لیکن یہ مصدر بمعنی اسم فاعل آ جاتا ہے، اور عربی میں یہ اس طرح کے ہیں لفظ، عدل میں نے عادل، اور صدق میں نے سچا، اور رب میں نے پالنے والا، حالانکہ اس کو میں نے پالنا ہے. تو اس طرح سے خصم کے لفظی میں نے تو ہے بحث کرنا، پھر بحث کرنے والے، اور خصمان دو تثنیہ کا صیغہ، انہوں نے مانے الف کے ساتھ لکھا ہے، میم الف ما، یا میم کے اوپر کھڑی زبر دی ہے، چاہیے یوں، یہ ہمارے قرآن مجید یہاں بھی الف حذف کر دیتے ہیں جی، بے تو کا پند ہے. اب میں نے سوچا مر گئے تو مر گئے، ورنہ وہ جو کتاب کا ارادہ کیا نا لکھنے کا، چاہے ایک پارا ہی لکھا، اس میں میں نے رسم کا التزام بھی کرنا ہے، عنوان اس کے تین ہی رکھے ہیں کہ عبارت لے کر، اللغہ، الاعراب، الرسم، یہ تین عنوانات میں اس کو پہلے اس کی لغوی بحث، اشتقاق کیا ہے، میں نے کیا ہے، پھر اس کا اعراب کیا ہے، تو پھر اس میں رسم، کہ اس میں کوئی قرآن کا خاص لفظ کسی خاص انداز میں لکھنا آیا ہے، بن جائے کوئی نہیں، ہم کون سے اسے مکمل کر کے مرنے لگے ہیں. یعنی چھ گھنٹے پڑھتا رہا جناب، جو دوسروں کو فائدہ ہو نہ ہو، خود مطالعہ کر کے جب کوئی چیز نئی سامنے آتی ہے نا، تو وہ بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے. ہیروئن جس طرح سے آدمی خود نشے میں بس مست رہتا ہے، دوسروں کو تو نہیں مست کر سکتا، یہ بھی ہوتا ہے. اس میں ہم اللہ کے اشتقاق میں مدثر روح المعانی پاس پڑی تھی، اس کے دو صفحے دیکھے تو میں نے اپنے سارے لکھے ہوئے کی ترتیب مجھے بدلنی پڑی گی، یہ بات پہلے آنی چاہیے، یہ بعد میں آنی چاہیے.
آج کل آپ کون سے لکھ رہے ہیں شام
کو؟ وہ یہی آپ کا جو سبق ہے اسی کے بارے میں، کوئی اور کام ہو تو وہ بھی کر لیتے ہیں شام کو، کوئی زیادہ لڑکا بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن فارغ وقت میں ہم یہ کرنے لگے آپ. تو اس طرح سے وہ پتہ نہیں، ہاں خصمان ہے، رسم کی بات بھی ہے. تو یہ دو خصم ہیں، کن کی طرف اشارہ ہے؟ دو پارٹیاں ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، ایک مومن ہے، ایک کافر ہے وغیرہ، پچھلے پارٹیاں جن کا اشارہ کیا. بنیادی طور پر دو ہی گروہ بنتے ہیں، رب کے بارے میں صحیح خیالات رکھنے والے یا تو غلط. اچھا، اختصام بھی یہی ہے، مخاصمت بھی یہی ہے، یعنی باب مفاعلہ سے آئے تب بھی معنی وہی ہوتا ہے، خاصم یخاصم مخاصمت، اور اختصم یختصم کبھی وہی معنی ہے، خصومت کی، بحث کی، جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں. پھر کوئی ہدایت پہ پہنچا، کوئی گمراہ ہوا، یہ انڈرسٹوڈ معنی لے کر آگے آتا ہے. فالذین کفروا، بس جو لوگ تو کافر ہوئے اس دو گروہ میں، ایک گروہ وہ ہے تو رب کے ضمن میں انہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا، تو قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ سے. قطع قطع یقطعو کا مجہول ہے، ان کے لیے کاٹے جائیں گے یعنی بنائے جائیں گے، ثیاب من نار ان آگ سے کپڑے، یعنی کچھ کپڑے ایسے ہوں گے جو آگ کے ہوں گے، آگ کا لباس ہوگا ان کا. اب یہ تشبیہ ہے لیکن آگ کے لباس پہنانا. پھر مزید یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اونڈیلا جائے گا. سبا یصب اونڈیلنا، ٹپور جسے انگریزی میں کہتے ہیں پی او یو آر، اونڈیلنا. اس سے پھر مجہول ہے یصب، اونڈیلا جائے گا. من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے. الحمیم کھولتا پانی، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی پھینکا جائے گا یا اونڈیلا جائے گا. یسہارو بہی ما فی البطونہم والجنود، کے پگھلایا جائے گا. سہارا یا سہارو، شاید یا سورو بھی ہو لیکن میرا خیال ہے سہارا یا سہارو ہوتا ہے. اس کے مختلف معنی ہیں، ایک وہ بیوی کی طرف سے رشتہ داری بھی ہوتا ہے، فجعلہ نسبا وسہرا وغیرہ قرآن میں بھی آیا ہے. اور ایک اس کا معنی ہے سورج کا کسی چیز کو سخت تپا دینا یا گلا دینا. بنیادی طور پر سورج کی گرمی سے آتا ہے یہ لفظ سہارا یا سارو، گلا دینا، پگھلا دینا. پھر آم پگھلانا اور گلا دینا بھی اس سے مراد ہوتا ہے. تو یہ فعل مجہول آیا ہے، گلا دیا جائے گا اس کے ساتھ. بے ہی کی ضمیر حمیم کے لیے ہے، اس کھولتے پانی کے ذریعے سے، بے سببیہ ہے. اس کھولتے پانی کے ذریعے سے گلا دیا جائے گا، یا گلا نہیں اس کا ترجمہ کریں گے، نچڑ جانا تو نہیں، گل جانا. گل کے پھر نچڑ جانا ہو تو وہ اور بات ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، گلا دیا جائے گا. لفظی ترجمہ تو ہے نا، گلا دیا جائے گا فعل مجہول ہے نا. ہاں جی، پگھلا دیا جائے گا یا گلا دیا جائے گا، جو بھی کرے. اصل پگھلانے کا معنی ہے، گلنے کا تو اور بھی آتا ہے نا لفظ، وہ قرآن میں آیا نادجت جلودہم، وہ گلنے اور پکنے کے معنوں میں آیا. اس کے گلا دیا جائے گا یعنی پگھلا دیا جائے گا اس کے ذریعے سے جو کچھ ہے ان کے پیٹوں میں. ما فی بطونہم والجلود، اور کھالیں بھی پگھلا دی جائیں گی. جلود بھی نائب فاعل ہے یسہاروں کا. یسہاروں کا نائب فاعل ایک تو ہے ما فی بطونہم، اور دوسرا ہے والجلود، اور کھالیں جلا دی جائیں گی، پگھلا دی جائیں گی. یہ بھی ولہم مقامع من حدید، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے. مقام یہ مکما کی جمع بنتی ہے، کما کما کوٹنے کو اصل میں کہتے ہیں، جڑ بالکل ختم کر. اردو میں کلا کما استعمال ہوتا ہے لفظ، کلا اکھیڑ دینا، کما کوٹ دینا، کچل کے رکھ دینا، کچلنے کا معنی اصلی ہوتا ہے اس کا. تو مکما میں نے ہے گرس، جس سے کسی چیز کو ماریں تو وہ کچلی جائے. اس سے پھر جمع ہے مقام او غیر منصرف جمع ہے، مفاعلو کے وزن پہ. تو ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. گرز ہی کہیں یا ہتھوڑے کہیں، مقام ہتھوڑے کیا
ہے
یہ، شاید کوئی ہتھوڑے گروپ کا ذکر قرآن نے پہلے ہی کر دیا تھا. تو یہ بھی آیتیں اس وہاں آئی تھی صورت میں کلما نتجت جدود، قرآن کریم میں کہیں کہیں بڑے خوفناک طریقے پر اس کو، یعنی ویسے تو حقیقت کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو ہے بات الگ، لیکن قرآن کریم تصویر ایسی بنا دیتا ہے نا کہ بالکل آنکھوں کے سامنے منظر آ جاتا ہے. اب اس سے کوئی ڈرے نہ ڈرے وہ ایک الگ بات ہے. یہ بھی تبلیغ کی ایک بہت صورت ہوتی ہے نا، وہ بہت مناسب صورت ہوتی ہے نا کہ الفاظ ایسے ہوں جو مؤثر ہوں. تو اس لحاظ سے قرآن کریم کے جو الفاظ کی تاثیر ہے اس میں تو شک نہیں ہے. ہاں جی، آپ کیا کہنے لگے تھے؟
اور ان کے واسطے موگریاں ہیں،
موگریاں بھی کہہ دیتے ہیں، وہ ورزش کی ہوتی ہیں موگریاں تو زیادہ تر. مقامے کا لفظی معنی کچلنے کے آلے، لفظی معنی یہی. آپ چاہے آپ ہتھوڑے کریں، گرز کریں، موگریاں کریں، جو کچھ کر لیں، کچلنے کے آلے. کلما ارادو ان یخرجو منہا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے نکلے. ارادو ان یخرجو، ارادہ کے بعد یا ان آتا ہے یا پھر کوئی مصدر آتا ہے، مثلا اراد الخروج، یا کہیں گے ارادہ ان یخرجا، نکلنے کا ارادہ کیا. ان بھی مصدریہ ہوتا ہے. جب اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، من غم من اس غم میں سے، یا اس ہم نے کیا ہے لفظ میں نے تو نکرہ کا ہے، مصیبت میں سے، ایک بڑی مصیبت میں سے، اس طرح سے منہا کی ضمیر کا یہ ایک طرح کا بدل ہے، استعمال کہہ لیجئے اس کو بدل الاستعمال، کیونکہ جہنم میں غم بھی شامل ہے، اس طرح سے وہ بدل کے طور پر آیا، منہا یعنی من غم میں، یعنی من غم میں جہنم یوں کہہ لیں، جب بھی اس میں سے یعنی غم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اس مصیبت سے، اس اندوہ سے، اعیدو فیہا لوٹا دیے جائیں گے اس میں، ویسے اعیدو فعل ماضی ہے اصل میں، اعاد یعید اور اعید یعاد، ماضی مجہول یوں بنے گا مصدر، تو اعیدو یعنی اصل میں یہ ہے اعویدو، جو اس کا وزن اصلی ہے وہ تو یہ ہے اعویدو افعلو، اس میں وہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اسی جہنم میں، وذوقوا عذاب الحریق اور چکھو جلنے کا عذاب، یعنی کہا جائے گا یا سنیں گے یہ آواز، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہی لفظ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو ان باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا، حلا یحلی تحلیہ، کہ معنی ہوتے ہیں زیور پہنانا، سجانا کا معنی بھی اس میں پھر اسی سے پیدا ہوتا ہے، بنیادی معنی زیور پہنانے کا ہے، حلیون معنی زیور، اس کا مادہ ہی حیلام یہ ہے، حیلام واو نہیں ہے، حلون معنی ہوتا ہے نا میٹھا ہونا، تو حلا یحلی تحلیہ زیور پہنانا، تو اس سے مجہول بنے گا یحلا، یحلا یحل اس طرح یحلا یحلا یعنی، اور یحلا یونا جو کہ پڑھا جائے گا یحلونا، ان کو زیور پہنایا جائے گا، فیہا اس میں، یہ نیک لوگوں کا اب ذکر ہے، اور زیور پہنانا سے مراد لباس پہنانا بھی ہو جائے، یعنی ان کی زینت کی کوئی چیز ہوگی، ان کو سجایا جائے گا، ان کو بطور زیور پہنایا جائے گا، من اساویرا من ذہب، یہ من بھی اسی طرح سا ہے، ان کو پہنایا جائے گا، سجایا جائے گا، وہی نیملی کہ مثلاً کہہ لیں جیسا کہ کنگنوں سے، من یہ پہلے من کا تمیز کا نہیں ہے، یہ بیان کا ہی ہے، یعنی ان کی سجاوٹ ہوگی، کس کس چیز سے ہوگی، اس کا ایک بیان یہ ہے کہ وہ کنگن بھی ہوں گے، تو از قسم کنگنوں کے، یا جیسا کہ کنگن ہے مثلاً، یہ سوار کی جمع ہے، اسویرا بھی آتی ہے اس کی جمع، اور اساویرا بھی، ہاتھ میں پہننے کے کنگنوں کو کہتے ہیں، اور ایک زمانہ تھا، اب گھڑیوں نے اس کی شکل لے لی ہے۔